واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبين اليه واذا اذاقهم الرحمه فاذا فريق منهم بربهم يشركون وقال سبحانه وتعالى إنا أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. اگرچہ آج کے اس پروگرام کے لیے عنوان عید دخل الارض ہے، لیکن جس عنوان پر اس سے پہلے مسلسل 3 یا 4 ہفتے مجالس کا سلسلہ جاری تھا وہ بھی ابھی نامکمل ہے اور خاصا نامکمل ہے. یہ اس لیے میں نے کہا کہ مکمل تو کبھی بھی کوئی عنوان میری تقریر میں نہیں ہوتا، لیکن کم از کم ایک حد تک، ایک منزل تک بات پہنچائی جاتی، وہ والا عنوان یعنی دعا. تو آج کی اس تقریر میں ان دونوں کو ملا کے آگے بڑھانا، اور اس لیے بھی کہ عید دخل الارض کا دعا کے موضوع سے ایک بڑا گہرا تعلق بھی. قرآن کریم کی دو آیتوں کی تلاوت کی گئی، ان آیتوں کا ترجمہ پہلے پڑھ دیا جائے، اس کے بعد ان کے ربط سے بات کو آگے بڑھایا جائے گا. پہلی آیت اس سورہ مبارکہ روم کی آیت ہے کہ جس سورہ روم کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا دل چاہتا ہے، لیکن یہاں کے حالات میں کبھی یہ ممکن نہیں ہو پایا. یہ وہی سورہ ہے جسے ہم رمضان کی اس رات کو پڑھتے ہیں جو نزول قرآن کی رات ہے، یعنی جو قرآن کی سالگرہ کی رات ہے، جس رات کو قرآن اس دنیا میں آیا، شب قدر. پورے قرآن میں سے 2 یا 3 سوروں کا پروردگار نے سلیکشن کیا، ان میں ایک سورہ روم ہے. اور یہ وہ سورہ کہ جس کا نام ایک شہر کے نام پر، ایک علاقے کے نام پر، ایک جغرافیائی خطے کے نام پر. اس لیے قرآن کریم میں شہروں اور ملکوں کے نام نہیں آئے، یہ پورا سورہ روم ایک جگہ، جغرافیہ کے اعتبار سے خطہ ہے، جغرافیکل ریجن. چنانچہ اس سورے میں کئی آیتیں ایسی آئی ہیں کہ جس کا تعلق دخل الارض سے، یعنی زمین، زمین کے حوالے سے ہمیں کچھ پیغامات دیے گئے. شب جمعہ تشریف لانے والوں کو معلوم ہے کہ پورے اس مہینے میں، اسلامی مہینے میں، میں نے شب جمعہ کی مجالس کا عنوان زمین رکھا، لیکن وہ تھا زمین سے ریلیٹڈ فقہی مسائل، کہ زمین پہ تیمم ہو سکتا ہے، زمین پہ چلنے سے پیر خود بخود پانی استعمال کیے بغیر پاک ہو سکتا ہے، زمین پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے. سورہ روم زمین، پھر یاد دلا دوں کہ 25 ذیقعدہ زمین کی تاریخ، سورہ روم زمین کے حوالے سے. دیکھیں آغاز ہی روم سے، نام ہی اس کا روم، غلبت روم اس کی پہلی آیت، اور پھر پورا تذکرہ زمین کے حوالے سے ہو رہا. تو دل چاہتا کہ کبھی اس کی ہر آیت کو ذرا تفصیل کے ساتھ پڑھا جائے، مگر فی الحال اس کی ایک آیت کی تلاوت آج کی مجلس کے، آج کی محفل کے، آج کی تقریر کے شروع میں کی گئی. یہ آیت سورہ روم کی ہے، لیکن اس کا تعلق دعا سے. لیکن کا مطلب یہ کہ سورہ روم بنیادی طور پر زمین کے حوالے سے کچھ پیغامات دے رہا، اس کا تعلق دعا سے. آیت کا ترجمہ ابھی پڑھ رہا ہوں، اس کا رب، اس کی تفصیل، اس کی تشریح تقریر کے درمیان اپنے مناسب موقع پر آ جائے گی. ویسے اتنی کمپلیٹ یہ آیت، ہر آیت کمپلیٹ ہوتی ہے لیکن اس کو سمجھنے میں کچھ ٹائم لگتا. یہ آیت ایک مرتبہ ترجمے ہی سے اتنا سمجھ میں آ جاتی ہے کہ الگ سے تشریح کی بھی ضرورت نہیں، اور ہمارا اور آپ کا روز آنا کا ایکسپیرینس یا آبزرویشن اس آیت میں موجود. ترجمہ یہ ہے کہ دیکھو اس انسان کو، یہ انسان، اذا مسل انسان و ضر، جب اسے کوئی ضرر، کوئی نقصان، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہوتی، دعا رب، یہ اپنے خدا کو پکارنے لگتا، اور منیبینا، عام حالت میں نہیں، انتہائی رو کر، انتہائی گلگلاب کے ساتھ، انتہائی خوشامد کے ساتھ. مگر وَإِذَا أَذَاقَهُمْ رَحْمَةً، اور جب ہم اس کے اوپر اپنی اس رحمت کو نازل کر دیتے ہیں جس کے لیے یہ دعا مانگ رہا تھا، فَإِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، تو انہی دعا مانگنے والوں سے کہ ابھی لگ رہا تھا کہ جیسے یہ وہ توحید کے پورے مکمل نمائندے ہیں، اللہ کے علاوہ ہی کسی کو مانتے ہی نہیں، لیکن جب مسئلہ حل ہو گیا، جب پرابلم سالو ہو گیا، جب رحمت حاصل ہو گئی، فَإِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، انہی میں سے ایک گروہ پروردگار کا شرک کرنے لگتا. دیکھیں یہ نہیں کہا کہ خدا کا انکار کرتا، نہیں، شرک کرنے لگتا. شرک میں یہ بھی آتا کہ کوئی کہے کہ بھائی میری دولت کی وجہ سے میرا مسئلہ حل ہوا ورنہ تو میں مر گیا، کوئی کہے کہ میری عقل کی وجہ سے پرابلم سالو ہوا ورنہ تو اس مصیبت سے میں نکل ہی نہیں سکتا، کوئی کہے کہ میرے فلاں دوست نے آ کر میری مدد کر دی تھی ورنہ تو اس مصیبت کے اندر میں مر کے رہ جاتا. یہ سب شرک کی قسمیں، چاہے وہ دولت کا سہارا، چاہے وہ اپنی عقل مندی کا سہارا، چاہے وہ اپنے دوست اور احباب کا سہارا. قرآن کہہ رہا کہ جب پریشانی ہوئی، گرچہ اردو میں جو اس حوالے سے ایک محاورہ ہے نہ صرف یہ کہ انتہائی بھونڈا بلکہ تہذیبی ممبر کے بھی خلاف ہے، لیکن بہار مشہور ہو گیا کہ وقت پڑتا ہے تو لوگ گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں. قرآن کہہ رہا کہ اسی مزاج رکھنے والوں کو دیکھو کہ جب پریشانی آتی، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ، جب کوئی مصیبت آتی تو دیکھو کہ یہ اپنے خدا کو کس طرح پکار رہا، کہ ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ خالص کوئی بندہ ہی پیدا نہیں ہوا. سب سے بڑا عبادت گزار یہی، سب سے زیادہ خدا کو ماننے والا یہی. اور سیکنڈز کے اندر اذا اذاقهم رحمتا، جب ہم اپنی رحمت اس پہ نازل کرتے ہیں پھر دیکھو کہ اس کی کیا حالت ہوتی. لیکن وہی بات کہ کلام خدا، خدا نے سب کے بارے میں نہیں کہا، کہا ان میں سے ایک گروہ. دوسرا گروہ وہ ہے جو اسی طرح سے پروردگار کو مان رہا جس طرح مصیبت و پریشانی میں مان رہا تھا. یہ ہے سورہ روم کی ایک آیت جسے آج کی اس تقریر میں کس لیے سرنامہ کلام بنایا گیا وہ آپ کے ذہن میں واضح ہو گیا ہوگا یہ سن کر کہ موضوع دعا ابھی آگے چل رہا. قرآن نے ایک مزاج انسانیت کا یہ بتایا. اب اس کو ذرا سا میں ایک جملے کو تبدیل کر دوں، اس زمین پر چلنے والوں میں سے بعض کا مزاج یہ بتایا. آج کی تاریخ کیونکہ زمین کی تاریخ ہے اس لیے یہ جملے ربط ملانے کے لیے کہنا پڑ رہے ہیں کہ اس زمین پہ چلنے والوں میں سے کچھ لوگوں کا یہ مزاج بتایا، اور اس سورہ روم میں آیا ہے جس میں پورا تذکرہ زمین کے حوالے سے. یہ وہی سورہ ہے جس میں بار بار یہ آیت آئی ہے وَسِّیرُوا فِي الْأَرْضِ، بیٹھے کیوں، زمین میں گھومو، زمین میں ٹریول کرو، زمین کی سیر و سیاحت کرو، مگر اس لیے نہیں کہ کوئی مزہ لینا ہے. فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اور یہ دیکھو کہ تم سے پہلے بھی اللہ کو جھٹلانے والے کتنی قومیں گزری، کیا حشر ہوا، کیا انجام ہوا، کہاں نظر آ رہی، نام و نشان بھی ان کا نہیں مل رہا. کوئی ماہر آثار قدیمہ زمین کھود کھود کے ان کا پتہ چلائے تو چلائے، ورنہ وہ اکڑنے والے، وہ غرور کرنے والے، وہ کہاں چلے گئے. یہ وہی سورہ روم، کئی بار یہ آیت اس میں آئی ہے. سیر و فلن، زمین میں ایک جگہ جم کے نہ بیٹھ جانا، ایک جگہ پہ مستقل نہ بیٹھ جانا، گھومنا ہے، پھرنا ہے، لیکن فقط اس لیے تاکہ تمہیں پتا چلے کہ خدا کی مخالفت کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. اور پھر یہ آیت آئی کہ اس زمین پر آج بھی ایسے چلنے والے ہیں کہ مصیبت آتی ہے تو خدا کے علاوہ ان کو کوئی یاد نہیں آتا، کوئی سہارا ہی نہیں، لیکن جیسے ہی ان کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے اس کے بعد ان سے زیادہ اکڑنے والا اور ان سے زیادہ بارگاہ الہی میں تکبر کا مظاہرہ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. لیکن اس آیت کا میرے اصل موضوع سے رب تھوڑی دیر کے بعد آئے گا، گرچہ اپنی جگہ یہ آیت ایک مکمل پیغام. آئیے اب سورہ آل عمران کی اس آیت کا ترجمہ سن لیا جائے کہ جس سے پھر آج کی خاص ٹاپک پر بات کو آگے بڑھایا جائے گا. قرآن اعلان کر رہا کہ سنو، یہ زمین ایک دم سے مکمل نہیں بنائی گئی. دیکھیں دو نظریے ہیں نا کہ زمین جتنی بڑی آج ہے کیا اچانک ایک دم جب بھی یہ بنی اتنی ہی بڑی بنی، یا جس طرح سے مثلا انسانی بچہ مختلف مرحلوں میں جا کے اس کیفیت میں ہوتا ہے جو ہمارے سامنے آتا. قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین کئی مرحلوں میں بنی، اور میں اس کی زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ ذرا سی خشک گفتگو ہو جائے، لیکن عید دہو الارض جو آج کی تقریر کا ٹائٹل ہے وہ کیا ہے؟ عید معنی خوشی، دہو الارض، دہو کہتے ہیں کسی چیز کو پھیلانا، ارض زمین. 25th اور ذیقعدہ وہ تاریخ قرار دی گئی کہ جس دن پروردگار نے زمین کو پھیلایا تھا، اور پھیلانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ زمین اس دن نہیں بنائی گئی، زمین بہت پہلے بنا لی گئی. اب آئیے معصوم کی وہ حدیث میں پڑھوں جو پچھلے سال بھی پڑھی تھی، بہت مختصر حدیث ہے اس لیے اس کی ریپیٹیشن کوئی آپ کے لیے مسئلہ ہوگا نہیں. یہ حدیث پڑھنا اس لیے ضروری کہ آج کی اس تاریخ یا آج کی اس محفل کا ربط سمجھ میں آئے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہاں پر ذرا سی میں معذرت کر لوں ڈاکٹر آصف صاحب سے، اس لیے کہ یہ جغرافیہ اور جیولوجی کے مسئلے ایسے کہ میری معلومات ساری کی ساری کتابوں کی حد تک ہے، لیکن وہ چونکہ خود اس کے اندر پی ایچ ڈی ڈاکٹر، اس لیے بعض اوقات کسی بیان میں کوئی غلطی ہو جاتی تو ان سے بعد میں ڈسکشن ہو جاتا. جیسے مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ایئر جزیرہ خضرہ کے مسئلے پر بھی انہوں نے مجھے ذرا گائیڈ کیا. روایات کے اندر یہ تشریح آئی ہے کہ اللہ اس زمین کو اس طرح سے بنایا، اب وہ امام کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں، کہ پہلے زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پیدا کیا گیا اور وہ ٹکڑا اتنا بڑا تھا، وہ پیس آف لینڈ اس کا ایریا اتنا تھا جتنا خانہ کعبہ، بلکہ خانہ کعبہ کے نیچے جو زمین، یہی وہ فرسٹ پیس آف لینڈ تھا جو پروردگار نے پیدا کیا تھا، اور اس کے بعد اس کو اس اسپیس میں، اس فضا میں چھوڑ دیا گیا تھا. جس طرح سے قرآن کریم نے کئی جگہ حضرت آدم کی کریشن کو بھی اسی طرح بیان کیا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے ایک منٹ میں آدم کو پیدا کیا. یہ جو پروردگار کی ایک خصوصیت ہے جو سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں بھی آئی اور قرآن میں کئی جگہ آئی، کہ خدا اذا اراد اللہ شیئا، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا یا امرہ کسی میٹر کا ارادہ کرتا تو کہہ دیتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز ایک دم سے ہو جاتی. لیکن وہ ایک طریقہ ہے خدا کا، اور دوسرا طریقہ خدا کا یہ کہ سٹیجز اور فیسز. حضرت آدم کے حوالے سے قرآن کہتا کہ آدم کے پتلے کو مٹی سے بنایا گیا، لیکن فوراً آدم میں روح نہیں آئی، پتہ نہیں کتنے سال، یا روایتوں میں ہے کہ کتنے ہزار سال وہ آدم کا جسم اسی طرح سے پڑا. پھر خدا نے اعلان کیا کہ اے فرشتوں، دیکھو یہ جو میں نے آدم کا مجسمہ یا جسم بنایا، جب اذا نفخت فیہ من روحی، میں اس کے اندر اپنی روح داخل کروں، تب تمہیں اس کے آگے سجدہ کرنا. تو دو مرحلے، کہا گیا کہ زمین بھی اسی طرح سے بنی، کہ ایک دم سے اتنی بڑی زمین اللہ نے نہیں بنائی، بلکہ پہلے زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، اب پتہ نہیں وہ کتنے سال اس اسپیس میں پڑا رہا. یہاں سے ذرا سا ٹاپک سے ہٹ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں، فقط اسی ڈر کی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بات اتنی بڑھ جائے کہ اصل ٹاپک رہ جائے. اور وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیڑھ سال پہلے اسلام اور سائنس کے عنوان پر جو مجالس ہوئی، اس میں ایک اشارہ آیا تھا، حضرت آدم جن کی ہم اولاد ہیں، جس کی وجہ سے ہم آدمی کہلاتے ہیں، کیا یہ ایک آدم یا اس سے پہلے ایسے 70 آدم یا 70,000 آدم اور گزر چکے ہیں؟ یعنی ایک سسٹم پروردگار نے یہ بنایا ہے کہ ایک آدم پیدا ہوتا، پھر پوری اس کی نسل چلتی ہے، پھر اس کے لیے قیامت آ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک دوسرا آدم پیدا کیا جاتا. یہ ایک سوال، اور معصوم کی احادیث کے اندر اس کے لیے بہت واضح طور پر اشارے ہیں کہ تم 70ویں آدم کی اولاد میں سے. اسی طرح سے دوسرا مسئلہ کہ یہ زمین جس پر ہمیں اور آپ کو پیدا کیا گیا، کیا یہی اس کائنات کے اندر سب سے اہم پلینٹ ہے جس پہ انسانوں کو بھیجا گیا، یا ایسی پتہ نہیں خدا نے کتنی اور زمینیں بنائیں اور پھر ان زمینوں کی ایک پوری عمر مکمل کی، اور اس کے بعد اس زمین پہ قیامت آ گئی اور وہ زمین ختم ہو گئی، اور وہ اسی کائنات یونیورس کے کسی کونے میں واقعہ ہوا، پھر دوسری زمین کسی اور طرف بنائی گئی. یہ بھی ایک مسئلہ، نہ صرف یہ کہ ایک مسئلہ ہے بلکہ اس کی ڈیٹیل بھی روایتوں میں موجود، چنانچہ بہت ساری دعاؤں میں بھی لفظ ارض نہیں آیا، ارضین آیا، ارضین کئی زمینوں کے مالک، آسمانوں کو الگ کہا گیا، ستاروں کو الگ کہا گیا، زمینوں کے لیے الگ لفظ آیا. 25th of ذی قعدہ، یہ تذکرہ ہو رہا ہے اس زمین کا جس پر اس وقت ہم اور آپ رہ رہے ہیں، کہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک زمین کا ٹکڑا بنایا اور اسے اس کائنات میں چھوڑ دیا. جیسا کہ میں نے ابھی ایک جملہ کہا، اس کے اعتبار سے ہو سکتا کہ ایسے 85 زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کائنات میں چھوڑ دیے گئے، اور پھر اللہ جب کسی زمین پر نسل آدم کو جاری کرنا چاہتا، اس کو بڑھا کے مکمل کیا جاتا، پھر اس میں ایک آدم کو بھیجا جاتا، پھر وہ پورا نسل سائیکل چلتا ہے، پھر وہ مر جاتے ہیں، پھر وہاں قیامت آتی. تو اب ایسا ہی زمین کا ایک ٹکڑا جس پہ خانہ کعبہ آج بنا ہوا، یہ پیدا کیا گیا. 25th ذی قعدہ وہ تاریخ تھی کہ جب خدا نے زمین کے اس ٹکڑے کو پھیلانا شروع کیا. یہ یاد رکھیے گا کہ اسلامی مہینے کا بہت گہرا تعلق سورج کے نظام سے بھی، تو سورج پہلے سے تھا، 11واں مہینہ آیا، اس زمین کو پھیلایا گیا، کیونکہ اب اللہ کو اس زمین پہ آدم کو بھیجنا. وہ تاریخ جب اس زمین کو پھیلا کے مکمل کیا گیا، اس تاریخ کا وہ تاریخ ہے 25th، اور اس تاریخ کو عید دہولرس کہا گیا، یعنی زمین کے پھیلنے کی، پھیلائے جانے کی تاریخ. جس کے لیے دوسرا لفظ روایتوں میں وہ آیا جو دعائے شب عرفہ میں بھی، کہ یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو اللہ نے خانہ کعبہ کے نیچے زمین کو بچھایا، خانہ کعبہ کا جو اسٹرکچر ہے اس کے نیچے زمین کو بچھایا گیا۔ یہ تو آپ نے اب بار بار سنا کہ خانہ کعبہ بھی یہ اوریجنل نہیں، اصلی خانہ کعبہ سیونتھ آسمان پر ہے بیت المعمور، یہ اس کی نقل ہے، یہ اس کی کاپی۔ اور اس لفظ نے یہ بتایا کہ شاید اسی یونیورس کے اندر اس طرح کی کئی کاپیاں اللہ نے بیت المعمور کی بنائی۔ مجھے بار بار لگ رہا کہ میں بات اس زمین کی کر رہا ہوں اور بہک کے کسی اور زمین کی طرف چلا جاتا ہوں، پھر مجھے واپس آنا پڑتا۔ تو یہ تین جملے ہو گئے۔ آدم ایک ہیں کہ ایک سے زیادہ ہیں، یہ ایک مسئلہ۔ یہ زمین جس کے اوپر نسل انسانی جاری ہے، واحد اس پوری یونیورس میں واحد پلینٹ یا ایسے اور بہت سارے پلینٹ، لیکن وہ والے پلینٹ جو بنائے گئے اور ختم کر دیے گئے۔ اور تیسرا یہ کہ خانہ کعبہ، کیا پوری یونیورس میں اکیلا خانہ کعبہ، یا چونکہ یہ کاپی ہے اس لیے اس جیسی اور بہت ساری کاپیاں بھی اللہ نے ہر ہر اس پلینٹ پہ بنائی گئی جس کو زمین کا نام دیا گیا۔ اچھا، عربی کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جس کا کوئی انگریزی متبادل نہیں، ایک پلینٹ کے لفظ سے کام نہیں چل رہا، زمین جسے کہا جاتا۔ خیر، اب یہ تین مسئلوں کو ایک طرف رکھی، انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور مواقع رہے تو اس پر الگ سے بحث کی جائے گی۔ 25 ذی قعدہ وہ تھی جب اللہ نے ان حضرت آدم کو پیدا کرنا چاہا جو ہمارے اور آپ کے جد امجد ہیں، جس کی وجہ سے ہم آدمی کہلاتے ہیں، اور ان کی پیدائش سے پہلے اس زمین کو بنایا گیا، وہ زمین کا ٹکڑا جو اس کائنات میں کہیں تیر رہا اسے مکمل کیا گیا۔ اتنی میں تفصیل میں صرف اس لیے گیا کہ اس کے بعد والی جو روایت آ رہی ہے وہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ یہ زمین 25 ذی قعدہ کو بنائی گئی، اور اس کے بعد پھر اس زمین پہ آدم کو بھیجا گیا، اور اس زمین پہ آدم کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ اسی وقت خانہ کعبہ کو بھی بنایا گیا۔ تو یہ تین کام جو اللہ کے سسٹم میں ہمیشہ تقریباً ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، کہ پہلے رہنے کے لیے جگہ بنائی جائے، پھر اس کے بعد ایک عقل رکھنے والی مخلوق کو بھیجا جائے، مگر اس کو جس ٹائم پر بھیجا جائے وہیں پر اس کی ہدایت کا بھی انتظام کیا جائے۔ اللہ عقل رکھنے والی مخلوق اور ہدایت کے درمیان ایک سیکنڈ کا گیپ بھی نہیں چاہتا، ہدایت ساتھ ہوگی، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ ہدایت کا انتظام پہلے ہے اور انسان بعد میں آ رہا۔ اسی لیے خانہ کعبہ کی زمین پہلے بنائی گئی، پھر زمین کو بنایا گیا، پھر آدم کو بھیجا گیا، تاکہ کسی انسان کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ میں تو اس دنیا میں آ گیا، مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا، صحیح اور غلط، رائٹ اور رونگ، حق اور باطل، ہدایت اور گمراہی میں کوئی ڈیفرنشیٹ کرنے والا نہیں تھا۔ یہ اس کا غلط الزام ہوگا، یا اس کے اپنے پرسنل حالات ایسے ہو گئے ہوں گے، ورنہ اللہ کا یہ سسٹم نہیں۔ اب اللہ خانہ کعبہ کی زمین کو پھیلایا، یہ زمین مکمل ہوئی اس شکل میں جو آج ہمارے سامنے، اس میں آدم کو بھیجا گیا، اور وہ خانہ کعبہ والے علاقے پر آدم کے ہاتھوں پہلا گھر بنا۔ اب اس کے بعد خانہ کعبہ کے فضائل انشاءاللہ ایک اتوار چھوڑ کر اس کے بعد جو بقرعید کا ہمارا فنکشن ہے اس میں ذرا تفصیل کے ساتھ آئیں گے، آج میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں۔ اب یہ زمین بن گئی، لیکن اس زمین کے بننے کے ساتھ ہی ہمارے سامنے دو میسج آ گئے۔ پہلا یہ کہ یہ ساری زمین اگر سے اللہ ہی نے بنائی، مگر اس زمین کے مختلف حصوں کو فضیلت کے اعتبار سے الگ الگ کیا اور کہہ دیا ہے کہ کچھ حصوں کی فضیلت دوسرے حصوں کے مقابلے میں زیادہ۔ پوری زمین کا خالق ایک ہی، اس کو کریٹ کرنے والا ایک ہی ٹائم پر ساری زمین کمپلیٹ کی گئی، مگر زمین پوری زمین کا رتبہ برابر نہیں رکھا گیا، زمین کے کچھ ٹکڑوں کا رتبہ زیادہ ہے، کچھ کا کم۔ اور یہ جو کم اور زیادہ رتبے، اس کی وجہ سے ہمارے اس انکمپلیٹ ٹاپک کو آج ذرا سا آگے بڑھنے کا موقع مل رہا کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اس عنوان پہ بات شروع ہوئی، پچھلی تقریر میں اس کی ایک ریزن آپ کے سامنے یہ آئی تھی کہ کنسنٹریشن، توجہ، جو دعا کی قبولیت کے لیے بہت اہم مسئلہ، مگر اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں، جن میں سے دوسرا دہو لرز کی وجہ سے آج کا ٹاپک بن رہا۔ دو چیزیں، زمین بنائی گئی اور دو میسج دیے گئے۔ کہا کہ اس زمین کے کچھ حصوں کو ہم نے اسی زمین کے دوسرے حصوں سے زیادہ افضل قرار دیا، اور جو حصے زیادہ افضل بنائے گئے، اگر تم وہاں پہ دعا مانگو۔ دعا جملہ اگر آپ کو یاد ہو پچھلی دفعہ کا یہ تھا کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، کا اس کے دو ریزن، ایک نیگیٹو ریزن، ایک پازیٹو ریزن۔ نیگیٹو ریزن یعنی تمہاری طرف سے کچھ رکاوٹیں ہوتی، تمہاری توجہ نہیں، تمہارے پیٹ میں اس وقت لقمہ حرام، اور بھی کچھ ریزن ہیں جو بعد کی مجالس میں آئیں گے، اور ایک چیز تو آج ہی کی تقریر کے آخر میں آنے والی۔ اور کچھ پازیٹو ریزن، کہا کہ دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اللہ نے دعا قبول کرنے کے تین اور فیکٹر رکھے ہیں، کس جگہ دعا مانگی جا رہی، کس ٹائم میں دعا مانگی جا رہی، اور تمہاری اس وقت کنڈیشن یا حالت کیا. اس لیے کہ زمان و مکان، ٹائم اور اسپیس، یہ اور اس کے بعد انسان کی اپنی کنڈیشن، یہ تین چیزیں بھی دعا کے قبول ہونے میں بہت ہی زیادہ معاون ہوتی ہیں، دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے. چنانچہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جگہ، مگر ضمنی طور پر یہ دو چیزیں بھی آ جائیں گی تاکہ اس کے لیے الگ سے تقریر نہ کرنا پڑے. ہر شخص جانتا، اور کمپلیٹ لسٹ ایک مجلس میں دینا اس لیے بھی بیکار کہ اتنا تو توقع نہیں ہو سکتی کہ آپ سنتے جائیں گے اور ہر چیز آپ کو یاد ہوتی جائے گی، لیکن تھوڑی سی مثال ہے. کہا جگہ، کہا وقت، ٹائم، اسپیس اور کنڈیشن، تمہاری حالت کیا. چنانچہ جگہ اور وقت کے حوالے سے تو ہر ایک کو معلوم، پورا ہفتہ اللہ نے پیدا کیا مگر شب جمعہ کی دعا زیادہ جلدی قبول ہوتی، اور خالی شب جمعہ ہی نہیں، شب جمعہ اور جمعے کی سہ پہر، یہ جمعے کی وہی سہ پہر ہے جس کے لیے دعائے سماعت اسلام میں بہت ہی زیادہ ریکمینڈیڈ، وہ ایک الگ تقریر بنے گی کہ اسلام کی موسٹ ریکمینڈیڈ دعائیں، وہ بعد میں آئیں گے. لیکن ہفتے کے اعتبار سے ہفتے میں یہ دو دن شب جمعہ دعا مانگ کے دیکھی، اور جمعے کی سہ پہر جب سورج ڈوبنے والا، تیسرا وقت بھی ہے جمعے کے حوالے سے لیکن وہ پورے ہفتے کے حوالے سے، یعنی وقت زوال، جو اول ٹائم ظہر کا ہوتا، اس وقت کی دعا میں بھی بہت زیادہ طاقت، اس کی اسپیڈ بہت فاسٹ ہوتی. وہی دعا اگر آپ اس ٹائم سے پہلے یا بعد میں مانگے اور ساری کنڈیشن پوری ہو رہی ہو تو وہ دعا قبول ہوگی، مگر زوال کے وقت مانگی جائے تو کیا کہنا اس دعا کی طاقت کا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر آدمی جانتا، اس کے بعد بھی جو میں ایگزامپل دے رہا ہوں ہر آدمی جانتا، لیکن ایک اصول، ایک فارمولا بن رہا کہ وقت، وقت دعا، اس کی اپنی اہمیت. اب آئیے سال کے، یہ تو ہوا ویک میں، پھر آئیے مہینے میں. مہینے کے اعتبار سے یہ کہا گیا ہے کہ مہینے کی آخری راتوں کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، لیکن مہینے کی آخری تاریخوں سے مطلب وہ نہیں ہے کہ جب ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں لوگوں کی جیبیں خالی ہوتی، کڑکی کا وقت آتا ہے، لوگوں سے قرضے لیے جاتے ہیں، یعنی انگریزی مہینے کی آخری تاریخیں نہیں، اسلامی مہینے کی آخری تاریخ. وہ آخری تاریخیں جن راتوں کو چاند غائب ہو جاتا، گرچہ کئی اور چیزوں کے لیے اس وقت کو برا سمجھا گیا، لیکن دعا کی قبولیت کے لیے کہا کہ جو نیا چاند نمودار ہونے والا، وہ وقت اللہ کی ایک نئی رحمت کا بھی وقت ہے، اس لیے وہ آخری تاریخوں کی دعا بہت اہم. سال، ویک کی بات ہوئی، منتھ کی بات ہوئی، سال، سال میں یہ کہا گیا کہ وہ تاریخیں جو ہر مومن کو یاد، شب قدر، شب 15 شعبان، شب 13 رجب، پھر روزے 13 رجب، پھر عید کی رات اور عید کا دن، بقرعید کی رات اور بقرعید کا دن، غدیر کی رات اور غدیر کا دن، اس کے علاوہ بھی ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نوٹس کی شکل میں آپ کو دی جائے تو زیادہ فائدہ، یہ تو صرف بطور مثال چند باتیں عرض کر رہا ہوں. یہ ہے وہ وقت جس وقت کی دعا، چاہے دوسری دعا جو آپ نے مانگی اس کے اندر بھی ساری کنڈیشن، مگر اس وقت کی دعا جلدی قبول ہوتی. اسی طرح سے یہ کہا گیا کہ انسان کی اپنی کنڈیشن و حالت، یہ بھی ایک اہم مسئلہ کہ کس کنڈیشن میں دعا مانگی جا رہی. اب کنڈیشن کا لفظ ابھی تک آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، میں ایک مثال دوں گا اب آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے سے معلوم. کنڈیشن کا مقصد یہ کہ جیسے ہی نماز ختم، ابھی مصلی سے ہٹے نہیں ہو، اسی میں بیٹھے، اس وقت کی دعا. اب اس کے اندر ہمارے مجتہدین میں پھر ذرا سی ایک ڈیٹیل بحث ہوئی کہ مصلی پر بیٹھے ہو سے کیا مطلب. جو آدمی بس میں نماز پڑھ رہا ہے مجبوری میں، جو آدمی جہاز میں پڑھ رہا ہے، یہ سارے، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ مسئلہ اتنا اہم کہ سب کی تشریح مہاراج نے کی، لیکن ایک نارمل حالت، مصلی پر بیٹھے ابھی مصلی سے ہٹے نہیں، اس وقت کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے مصلی سے ہٹ جانے کے بعد کی دعا. بطور مثال ایک جملہ عرض کر دوں کہ نماز جماعت ہو رہی، ابھی آپ لوگ اسی حالت میں بیٹھے ہیں، وہ دعا زیادہ اہم. اسی جگہ رہے، اسی سینٹر میں رہے، لیکن اٹھ کے آپ گئے اور دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، جس پہ نہ کوئی اعتراض کیا جا رہا، نہ اسے برا کہا جا رہا، لیکن اب وہ کنڈیشن جو ہے وہ ختم ہو گئی، اب وہ دعا ایک عام سی دعا بن گئی اگر ایک دفعہ مصلی سے ہٹ گئے. اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، لیکن بہرحال یہ آج کی تقریر کا ٹاپک نہیں. اسی طرح سے روزے کی حالت کی دعا، لیکن روزے کی کون سی حالت؟ روزے کی بہترین حالت ہے افطار کے وقت، کہ جب انسان گویا روزے اور کھانے پینے کی حالت کے بیچ میں، دو حالتوں کے بیچ میں ہونا. جیسے اگر آپ کبھی جماعت کو دیر سے جوائن کریں تو یہی تو کہا جاتا ہے کہ جب ایک نماز تشہد پڑھ رہا ہے تو اب آپ اس طرح بیٹھیے کہ نہ بیٹھا ہوا کہا جائے نہ کھڑا ہوا کہا جائے, اس کے بیچ کی حالت. دعا کے اعتبار سے کہا گیا کہ روزے دار کی دعا ویسے قبول, لیکن روزے دار کے لیے بھی بیسٹ ٹائم کہ ہاتھ میں ہے کھجور, روزہ بھی توڑا بھی نہیں ہے اور چیز ہاتھ میں آ گئی ہے جسے کھانے کی اجازت بھی مل چکی, روزہ ہے بھی روزہ نہیں بھی ہے, اس کے بیچ کی حالت, یہ دعا کی قبولیت کی بہترین حالت. تو نماز کے بعد, روزے کے بعد. اب اس کے بعد باقی تین چیزیں آپ خود ہی سمجھ گئے کہ جب عبادتوں کی بات ہو رہی تو حج کر کے واپس آنے والا حاجی کی دعا, جو حج کر کے واپس آ رہا, بہترین وقت ہوتا ہے اس وقت دعا کروانے کا. خود وہ دعا مانگے والے وہ بات نہیں ہو رہی, آپ اس سے کہیں کہ آپ کے حق میں دعا کریں. نمازی جو نماز کے بعد بیٹھا ہے وہ اس وقت اس کنڈیشن جس کے لیے بھی دعا مانگے, روزے دار ہاتھ میں کھجور لے کے بیٹھا اس حالت میں جس کے لیے بھی دعا مانگے, پھر حج عمرہ اور زیارت کر کے آنے والا, یہ کنڈیشن کی بات ہو رہی. اب یہ تو چیزیں بہت مشہور, لیکن ابھی آگے بڑھائیے اس ٹاپک کو. حج اور عمرہ, اس کے بعد ہم نے کہا زیارت, یعنی قبر معصوم کی زیارت کر کے آپ آئے, مگر قبر معصوم کے علاوہ بھی کچھ قبریں کہ جن کی زیارت کیجئے تو دعا جلدی قبول ہوتی. والدین کی قبر, کہ انسان اگر باپ اور ماں سے محروم ہو چکا, اصل میں یہ دو الگ الگ جملے تھے, میں نے زیارت کی وجہ سے پہلے قبر کا تذکرہ کیا, ورنہ اپنی جگہ دونوں صحیح. کہ والدین زندہ, ان سے کہو کہ تمہارے حق میں دعا کر. والدین جس وقت اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں, یہ حوالہ غالباً پچھلی تقریر میں آ بھی چکا تھا کہ امام حسین کا جناب ام لیلہ سے کہنا کہ علی اکبر کے لیے دعا کر, یا چھٹے امام کا داؤد رقی کی ماں ام داؤد سے کہنا کہ دعا کر. لیکن اس کو ذرا آگے بڑھانا, یہی مسئلہ والدین کی قبر کا بھی. والدین سے دعا کرواؤ, اور جیسا کہ راوی نے کہا کہ مولا میرے والدین انتقال کر چکے ہیں, تو امام نے کہا کہ جاؤ ان کی قبر کو اور قبر پہ ہاتھ رکھ کے جو دعا تم ان کے لیے مانگ رہے ہو, انا انزلنا پڑھو کہ سورہ فاتحہ پڑھو کہ ان کی مغفرت کی دعا کرو, لیکن اس وقت جب تمہارا ہاتھ ان کی قبر پر تو ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا مانگو. یہ حالت, یہ کنڈیشن کہ آدمی باپ کی اماں کی قبر پہ بیٹھا ہے اور دعا مانگ رہا, یہ بھی دعا قبول کرواتی. پھر اس کے اندر ایک وہ جملہ آ گیا جس کی وجہ سے ہندوستان اور پاکستان میں یہ رواج رہا, جیسے ہندوستان کے لوگ شہید ثالث کے روزے پہ جاتے تھے کہ امام نے فرمایا شہیدان راہ خدا کی قبر اور علماء با عمل کی قبر. والدین کے بعد شہداء راہ خدا اور علماء, اور دونوں میں ایک فرق کہ والدین کی قبر تو ہر آدمی کا انڈیویجل مسئلہ کہ ہم اپنے والدین میں سے جو بھی ہو اس کی قبر پہ جائیں, آپ اپنے والدین, مگر شہداء سب کے لیے کامن, اسی طرح علماء. سلسلے کو آگے بڑھائیے, کنڈیشن کی بات ہو رہی. کنڈیشن کا مطلب یہ کہ آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ ان کی قبر کے قریب کھڑے اور دعا مانگ رہے ہیں. تو نو ڈاؤٹ, یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سب برابر کی کیٹیگری کے نہیں. امام کی معصوم کی قبر پہ جائیے کیا کہنا, لیکن اس کے علاوہ شہداء, علماء با عمل اور والدین کی قبر. اس کے علاوہ کچھ اور کنڈیشن, جب بارش ہو رہی اور تمہاری آنکھوں کے سامنے پانی گر رہا, چاہے تم اس وقت اس میں بھیگ رہے ہو یا کونے پہ کھڑے ہو, لیکن یہ بہترین موقع ہے دعا کی قبولیت کا. یہ آتا ہے اس کیٹیگری میں جس کا نام ہے وہ کنڈیشنز جس میں دعا جلدی قبول ہوتی, بارش کا موقع, رحمت خدا کا موقع, اس موقع پہ دعا بہت جلد قبول. بارش خود ایک الگ موضوع, اس لیے کہ آب نیسا کی اتنی فضیلت ہماری کتابوں میں ہے کہ پوری الگ تقریر ہو سکتی. فی الحال اس کو چھوڑ دی, یعنی اس کے دوسرے فوائد چھوڑ دیجئے, خالی دعا. اسی طرح وقت تلاوت, قرآن کی تلاوت کی جا رہی, اس کنڈیشن میں جو دعا مانگی جاتی, اب یہ فہرست تو بہت لمبی, میں اسے جلدی مختصر کیے دے رہا ہوں. اس کے اندر آخری دو تین باتیں آپ کو ذرا سی عجیب لگیں گی, لیکن سمجھانے جاؤں تو آج کا اصل ٹاپک رہا جاتا, اور اگر سرسری بیان کر دوں تو ڈر لگ رہا ہے کہ غلط فہمی نہ ہو. لیکن خیر, جب تک کہ میں آپ کے درمیان ہوں کوئی بات نہیں ہے, غلط فہمی ہو تو اس کو حل کرنے کے لیے بھی میں موجود. وہ کیا چیزیں, بارش, وقت تلاوت, اس کے بعد والی جو چیز آتی ہے چونکہ وہ آج کل اتنا ہمیں پیش نہیں آتی, لیکن بہترین موقع کہ جب وقت جہاد ہو اور پہلا تیر پھینکا جا رہا ہو, جہاد کا آغاز ہو رہا ہو, یہ بہترین وقت دعا کی قبولیت. اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا, یہ تو ہمارے یہاں رائج بھی ہے, اور اس دعا میں جو اذان اور اقامت کے درمیان پڑھی جاتی, دو تین بہت ہی اہم میسج ہیں, لیکن وہ آج کا ٹاپک نہیں. ذہن میں رکھیے گا, بہرحال دعا قبول ہونے کا بہترین موقع. اور پھر یاد دلا دو کہ یہ بات ہو رہی ہے ان دعاؤں کی جو آپ اپنی زبان میں پڑھیں گے. حتیٰ زبان پہ لانا بھی ضروری نہیں, اگر دماغ میں بھی آ رہی ہیں یہ حاجتیں کنڈیشن کے اعتبار سے. اب آتا ہے دو بہت اہم مواقع جن میں سے پہلا موقع ہے کہ جب کسی مریض کی عیادت کو جاؤ, مریض کو دیکھنے جا رہے ہو تو مریض سے یہ کہو کہ وہ تمہارے حق میں دعا کرے. مریض عیادت یہ کنڈیشن کہ ہم جا رہے ہیں اس کی مزاج کرسی کے لیے, اس وقت اس کی دعا ہمارے حق میں بہت جلد قبول. اور اسی طرح سے سائل کی دعا معطی کے حق میں. گھر کے دونوں لفظ ذرا سے مشکل نظر آ رہے ہیں لیکن اردو میں رائج, اور اس کا ترجمہ یہ ہے, اردو کا ترجمہ اردو میں وہ یہ ہے کہ جب کبھی کسی کو کسی نے تم سے کوئی چیز مانگی, پروفیشنل فقیر اس سے مراد نہیں ہے اگرچہ وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں, لیکن صحیح معنوں میں تو جو حقیقی فقیر اس نے آ کے کچھ مانگا اور تم دے رہے, اس وقت اگر وہ تمہارے حق میں دعا کرے, بلکہ روایتوں میں یہ ہے کہ اس سے کہو کہ وہ تمہارے حق میں دعا کرے. یہاں پر پھر ایک ذرا سا ایسا جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا پڑ رہا ہے جو پوری ایک الگ تقریر بنے گا, لیکن آج نہیں. وہ یہ کہ ایک ہے آل محمد کا بتایا ہوا دین اور ایک ہے وہ نقلی جعلی مصنوعی قسم کا دین جو مسلمانوں نے اس لیے بنایا کہ آل محمد کو چھوڑ دیا, باقاعدہ بنایا یعنی مسلمان علماء کے حالات میں آپ کو ملے گا کہ ہم جا کے معلوم کرتے ہیں کہ آل محمد کیا کہتے ہیں اور ہم اس کے خلاف اپنا فتویٰ بناتے ہیں تاکہ فرق ہمارے اور ان کے درمیان رہے. باقاعدہ ایسے آدمی, اب یہ لفظ بڑا بھونڈا بلکہ شاید تہذیب ممبر کے بھی خلاف, باقاعدہ ایسے آدمی چھوڑ دیے جاتے تھے کہ جاؤ بھائی فلا مسئلے میں پوچھ کر آؤ کہ شیعوں کے امام کیا کہتے ہیں, ہمیں اس کے اگینسٹ مسئلہ بنانا. تو ایک دوسرا مذہب بنایا جا رہا تھا اور اس دوسرے مذہب کے اندر بہت اہم کردار انجام دیا صوفیہ نے, کیونکہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں صوفیہ سے مراد وہ شخصیتیں لی جاتی ہیں جو فضائل اہل بیت بیان کرتی, لیکن نہیں, اصل صوفیہ تو اس گروہ کا نام جس نے فقط اور فقط اہل بیت کے نام کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا, اور ایک سے ایک خبیث, ایک سے ایک دشمن اہل بیت, ایک سے ایک اپنے زمانے کا طالبان گروہ صوفیہ میں بھرا ہوا. ہمارے مراجع جو سالوں تک صدیوں تک فتویٰ دیتے رہے کہ ان میں سے اکثر واجب القتل, جبکہ یاد ہوگا کہ ہمارے علماء کفر کے فتوے میں بڑے محتاط ہوتے ہیں لیکن اتنے کھلم کھلا باتیں وہ بیان کرتے. خیر اب آئیے جو میں بات کر رہا تھا صوفیہ کے مذہب میں ایک مسئلہ کہ بھائی جب کسی کو دو تو خالی اللہ کے لیے دو, چنانچہ اس سے یہ تک کہہ دو کہ میرے لیے دعا بھی نہ کرو یا اس سے دعا بھی نہ کرواؤ, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیت کی سنسیئرٹی جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے. معصوم نے سختی سے اس کی مذمت کی, کہا نہیں دعا کرواؤ اس سے, اس سے نیت ختم نہیں ہوتی, اس سے نیت میں خرابی نہیں آتی. آپ خود محسوس کر رہے ہیں کہ یہ اپنی جگہ ایک الگ ٹاپک بننے جا رہا کہ صوفیہ نے جس طرح ائمہ طاہرین کی مخالفت میں ایک نیا مذہب بنایا, ایک نئی شریعت بنائی. اس لیے میں نے کہا کہ معصوم نے سختی کے ساتھ کہا کہ بہترین موقع ہے دعا کی قبولیت کا, تم اسے دے رہے ہو اس سے کہو کہ وہ تمہارے حق میں دعا کریں. بلکہ سورہ توبہ کی آیت کیا کہ جو ہم ایسا دے رہے ہیں جو ہم کو دینا ہی دینا, زکات اور خمس, تو آیت میں کیا کہ اے رسول جب یہ لوگ تمہیں زکات دیں تو کم سے کم ان کا یہ حق ادا کرو کہ ان کے حق میں دعا کرو. ہمیں تصور وہی دیا کہ دینے والا جو دے رہا تو جو لینے والا اگر وہ رسول اور امام بھی ہیں تو ان کی بھی ذمہ داری قرار دی گئی کہ وہ حق میں دعا کرے. تو فقیر سائل مانگنے والا جس کو آپ ڈونیشن دے رہے ہیں, جس کو آپ چیریٹی دے رہے ہیں, جس کی آپ ہیلپ کر رہے ہیں, اس سے اپنے حق میں دعا کرانا. کہ کیا فارمولا کیا بنا تھا, وہ کنڈیشنز جب دعا بہت جلدی قبول ہوتی تو اس میں سے ایک ہے حاجی کا واپس آنا, عمرے کا واپس آنا, نمازی کا نماز کے بعد مصلی سے ہٹے بغیر دعا مانگنا, روزے دار کا وقت افطار دعا مانگنا, زائر کا زیارت کے بعد آ کے دعا مانگنا, والدین کی قبر پہ دعا مانگنا, اذان و اقامت کے درمیان دعا مانگنا, علماء و شہداء کی قبر پہ دعا مانگنا, ایک کنڈیشن بنی کہ مزاج کرسی یا عیادت کے وقت دعا مانگنا, اور ایک کنڈیشن بنی کہ جب سائل کو کچھ دیا جا رہا اس وقت اس سے کہنا کہ اس کنڈیشن میں لیتے وقت کی کنڈیشن میں میرے لیے دعا کرو. پھر یاد دلا دو کہ سورہ توبہ میں رسول تک کی یہ ذمہ داری قرار دی گئی کہ وہ آ کے تمہیں دے رہا, ٹھیک ہے وہ ڈونیشن نہیں دے رہا, وہ چیریٹی نہیں دے رہا, وہ ایک واجب فریضہ دے رہا جو اس کو دینا ہی دینا, مگر کہا کہ ایک سلسلہ قائم رہے, یہ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ اس کنڈیشن کی اہمیت کتنی زیادہ. تو خیر یہ ہوا. اور تیسرا اور آخری اصول جو آج کی مجلس میں آنا تھا یا آج کی محفل میں آنا تھا جگہ. تو آپ نے سنا ٹائم, آپ نے سنی کنڈیشن, اور آپ نے سنی تیسری چیز, وہ تیسرا فیکٹر جو دعا کو جلد قبول کراتا, وہ تیسری چیز ہے کہ جگہ. کون سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں کی دعا بہت جلد قبول ہوتی؟ مسجد. دنیا میں جہاں جہاں مسجد ہوگی, مسجد کی دعا بہرحال گھر کے مقابلے میں جلدی قبول, مسجد کی دعا بازار کے مقابلے میں جلدی قبول, مسجد کی دعا اسلامک سینٹر کے مقابلے میں جلدی قبول. مسجد بہرحال اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی مسجد. لیکن جب عام مسجد کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا تو اس کے بعد کی جو مسجد ہے بتانے کی ضرورت ہی نہیں. تمام مسجدوں میں سب سے زیادہ بڑی مسجد, تمام مسجدوں میں سب سے افضل, جسے مسجد الحرام کہا جاتا, کہ خانہ کعبہ ایک پارٹ ہے مسجد الحرام کا. تو خانہ کعبہ اور مسجد الحرام, اب یہ دو تین اگلی باتیں جو ہیں وہ صرف تقریر مکمل ہے اس لیے کہی جا رہی, ورنہ آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے, آپ کے بچے تک جانتے ہیں. تیسری جگہ روضہ رسول, بلکہ سارا شہر مدینہ, اور پھر اس کے بعد معصومین کے روضے تو خود بخود اس کے اندر آ گئے. وہ جگہ جہاں پہ دعا جلدی قبول ہوتی, ان جگہوں کے اندر مسجد, خانہ کعبہ, روضے, شہر مدینہ. لیکن اس کے بعد میدان عرفات, ایک میدان کا نام, یہاں کوئی مسجد نہیں, یا اگر مسجد ہے بھی تو وہ اس کا اتنا چھوٹا حصہ, لیکن میدان عرفات. نہ صرف یہ کہ وہاں کی دعا جلدی قبول, بلکہ اگر حج کا موقع نہ بھی ہو تب بھی اس دعا کی اپنی جگہ ایک اہمیت. اور اسی سلسلے کو بڑھاتے ہیں مزدلفہ کا میدان. اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو حج سے ریلیٹڈ, اور اسی موقع پہ ذرا اس کو سمجھایا جائے. لیکن یہ لسٹ اس لیے مکمل کرنا کہ یہ میرا اپنا تجربہ کہ عرفات اور مزدلفہ یہ دو میدان ایسے کہ بہت سے لوگ حج کے علاوہ بھی اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, لیکن اس طرح سے زیارت کرتے ہیں جس طرح ٹورسٹ کسی جگہ کو جا کے دیکھتا. گاڑی پہنچی وہاں پہ, دیکھا یہ میدان عرفات ہے, ذرا اس کی ہسٹری سنی اور آگے بڑھ گئے. نہیں, وہ وقت وہ دعا کی جگہ بھی. مثلا آپ عمرے پہ جا رہے ہیں, عمرے میں میدان عرفات میں کوئی عبادت نہیں ہوتی, لیکن ضرور آپ کو اس کی زیارت کرائی جائے گی. سعودی عرب میں رہنے والوں کے پاس ایک مشغلہ یہ بھی, لیکن معلومات کی کمی کی وجہ سے وہ گائیڈ بھی بنتے ہیں تو ٹورسٹ گائیڈ کی طرح سے کہ یہ فلاں جگہ ہے. اور بس میدان عرفات, میدان مزدلفہ حج سے ریلیٹڈ دو جگہ ہیں, مگر عام دنوں میں بھی وہاں پہ جائیں تو وہاں کی دعا بہت جلد قبول. اور اسی سلسلے کو میں جس منزل پہ اختتام تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ اگر کہ ابھی ضمناً آ گیا لیکن الگ سے, کربلا. کربلا عید دہو الارض کا کربلا سے ایک بہت گہرا تعلق بن رہا. عید دہو الارض زمین بننے کی, اور اس کے لیے میں نے شروع میں تھوڑی سی ڈرائی بحث بھی آپ کے سامنے کی, مگر وہ جو ڈرائی قسم کی گفتگو اس کا آگے چل کے اس موضوع سے تعلق بن رہا. تو وہ جگہ ڈھونڈو جہاں تمہاری دعا جلدی قبول. ان میں خانہ کعبہ ہر ایک کو پتا, کربلا بھی ہر ایک کو پتا ہے, مجھے معلوم ہے کربلا بھی ہر ایک کو پتا, لیکن آج زمین کی سالگرہ کی مناسبت زمینوں میں بہترین زمین کو ڈھونڈنا ہے کہ کون سی زمین, اور وہ موضوع ہمارا کربلا کی جانب جا رہا. مگر اس پر بات شروع کرنے سے پہلے وہ اپنا جملہ مکمل کر دوں کہ جب یہ زمین مکمل کی گئی تو اس زمین کے حوالے سے ہمیں دو پیغام دیے گئے, جن میں سے آج آپ نے پہلا پیغام سنا. شاید اگر میں زندہ بھی رہا اور یاد بھی رہا تو اگلے سال کی عید دہو الارض میں دوسرا پیغام آئے گا, لیکن وہ پہلے سن لیجئے جملہ. زمین جب بنائی گئی تو پہلا پیغام دے دیا گیا کہ جس طرح ایک باپ کے جتنے بیٹے اس کا رشتہ سب سے برابر, وہ ان سب کا باپ, تو یہ زمین کی ہر جگہ کا خالق اللہ, اللہ کا رشتہ اس زمین کے ہر حصے سے برابر. لیکن پھر بھی اللہ نے بعض وجوہات کی بنا پر کچھ زمینوں کو دوسرے زمینوں سے افضل قرار دیا, وہ آپ نے سن لیا. عید دہو الارض کی مناسبت سے بھی, دعا کے موضوع کی مناسبت سے بھی. دوسرا جملہ ہم سے بڑا عجیب کہا گیا, اور وہ پوری ایک تقریر اپنی جگہ. دوسرا جملہ یہ کہا گیا کہ یہ زمین کیوں بنائی گئی. سورہ رحمان, وضعہ للانام, سورہ رحمان کی چوتھی یا پانچویں آیت, کہ اللہ نے زمین کو بنایا تمہارے لیے, یہ تمہاری نوکر, یہ تمہاری خادم, جس سے تمہیں استفادہ کرنا. زلولہ, اس شب جمعہ کو اتفاق سے قرآن کریم کی جس سورہ کی تلاوت کی جا رہی تھی اس میں یہ آیت آئی تھی, تو میں نے وہیں پہ اس کو ٹاپک بنا لیا. شب جمعہ والوں کو زحمت میں نہیں ڈالنا, اس کو ریپیٹ نہیں کرتا ہوں. سورہ رحمان, سورہ واقعہ, سورہ یاسین, بار بار یہ لفظ آ رہا ہے کہ زمین تمہارے لیے مطیع, فرما بردار, جیسے آدمی جانور کو ٹرین کر دیتا ہے تو وہ آدمی کے ساتھ ساتھ رہتا، کئی زمین تمہارے لیے بنائی گئی. وضع اہل الانام، یا انام یعنی بندگان خدا کے لیے بنائی گئی. تو ہماری نوکر، ہماری خادم، ہماری غلام، ہماری کنیز، ہم اس زمین سے تمام بینیفٹ لے سکتے ہیں. اللہ نے زمین پیدا اس لیے کی کہ آدم کو بھیجنا، تو پہلے اس کے چلنے کا انتظام کیا جائے. لیکن معصوم کی مختلف حدیثوں، اتنی حدیثیں تھیں کہ جیسا میں نے کہا ایک پوری تقریر بن جائے گی، مختلف حدیثوں میں یہ تذکر آیا کہ کچھ ایسے بندے کہ جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو یہ زمین جس کے لیے فخر ہے کہ میں بندوں کے لیے بنائی گئی، یہ میرے اوپر چل رہے ہیں، جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا جائے جب اس میں یوٹیلائز کیا جائے تو یہ فخر کا موقع ہوتا. مگر کچھ ایسے اللہ کے بندے کہ زمین ان کے وجود سے کراہیت کرتی، زمین کو ناگوار گزرتا، ان کا ہر ہر قدم اس زمین پر، زمین کراہ کے خدا سے فریاد کرتی ہے، پروردگارہ یہ کسے تو نے میرے اوپر بھیج دیا. فرشتوں نے بہت پہلے سے کہا تھا نا کہ خدا بندہ کسے بھیج رہا ہے، یہ زمین میں فساد برپا کرے گا. مگر روایتوں جو جملہ جو آیا وہ بڑے عجیب اینڈنگ کے ساتھ آیا، اس کا آخری لفظ بہت عجیب. کہا کہ کچھ ایسے لوگ آپ کے ذہن میں خود بخود آ گئے ہوں گے، مجلسوں کی برکت سے اتنا تو آپ کے ذہن میں آ گیا ہوں گے، کہ کچھ ایسے لوگ کہ ان کے چلنے سے یہ زمین گھبراتی، گھبرانا میں نے غلط کہا، نفرت کرتی ہے، کراہیت کرتی ہے، کراہتی ہے، تکلیف کا اظہار کرتی ہے. اور پھر امام نے کہا یہ وہ لوگ جن کے لیے زمین پر چلنے سے زیادہ زمین کے پیٹ میں اتر جانا بہتر، یعنی ایک اسٹائل جو بد دعا کا ہوتا، امام نے کہا ان کے لیے موت زیادہ بہتر. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اس زمین سے تعلق نہیں، نہیں، زمین کی گہرائیوں میں پہنچ جانا چاہیے، زمین کا پیٹ ان کے لیے زمین کی پیٹ سے بہتر. اور کتنے سارے لوگ ہیں اتنے کہ پوری تقریر بن جائے گی. یہ دوسرا اصول دیا گیا کہ زمین کو اللہ نے اپنے لیے نہیں بنایا، زمین کو اللہ نے ائمہ کے لیے نہیں بنایا. ائمہ نے تو بعض اوقات یہ جملہ کہا کہ تمہاری وجہ سے میں زمین پہ ٹھہرے ہوئے، ورنہ یہ زمین ہمارے رہنے کے قابل نہیں، ہمارے لیے بنایا. مگر ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ امام فرماتے کہ تمہارے لیے زمین کے پیٹ پہ چلا جانا زیادہ بہتر ہے زمین کے پیٹ کے اوپر چلنے پھرنے سے. ان میں سے فقط ایک کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ بہرحال یہ ہمارے دنیاوی معاملات سے متعلق. اب جو بات میں نے ابھی کہی تو آپ کے ذہن میں آ گئے ہوں گے کہ ہاں یزید یقیناً ان میں سے ایک، کہ زمین فریاد کرتی ہوگی خدا بندہ کہ تو نے مجھے اس کے لیے بنایا، اس کو میرے اوپر بھیجا گیا. آپ کے ذہن میں مثلا شرابی بھی آ گیا ہوگا، مجلسوں میں اشارے ہوتے ہیں، مگر وہ اپنی جگہ ایک مکمل مجلس، مکمل تقریر ایک اس میں سے سن لی. امام فرماتے ہیں کہ ان میں ایک آدمی وہ جس کے لیے زمین کی پیٹ سے زمین کا پیٹ بہتر، زمین کے اندر چلا جائے وہ زیادہ بہتر. امام فرماتے ہیں کہ وہ آدمی، ہمیں ایک انسینٹیو دیا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں آ کے نکمے کاہل بن کے نہ بیٹھو. کیونکہ میں زیادہ بہت زیادہ آسٹریلیا کے ماحول سے واقف نہیں، اور ملا بھی مجھے آسٹریلیا کا وہ شہر میلبرن کہ جہاں سنا ہے کہ پروفیشنل زیادہ، لیکن انگلینڈ کا ماحول میں نے دیکھا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سوشل سیکورٹی کا سسٹم ہے اس نے اتنا بڑا نقصان پہنچایا، جتنے بھی انڈین اور پاکستانی وہاں گئے چند کو چھوڑ دو کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ گئے، نکمے کاہل، آگے بڑھنے دنیاوی اعتبار سے ترقی کرنے کا کوئی شوق ہی نہیں، کوئی جذبہ ہی نہیں، بس اسی پہ مطمئن ہے کہ ہمارا گزارا ہو رہا، اور اگر تھوڑی بہت کمی ہوتی تو ذرا زیادہ بچے پیدا کر لے تو بینیفٹ بڑھ جاتا ہے، تو وہ کام بھی، وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا. تو واحد جو ان کا کام ہے مثلا یہی ایک کام. لیکن امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ ایسا نہیں. منس امام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ کی پہچان یہ کہ اس کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوتا، اس کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہے. لیکن اس کے بعد کے دو جملے، ومن استوا ہو یومان، اگر ہمارے کسی شیعہ کے دو دن برابر ہو گئے فہوا مقبول، یہ خسارے میں، یہ نقصان میں، اس نے آج لاس کر دیا. اگر خالی برابر ہو گئے، جیسا کل کا دن گزرا تھا ویسا ہی آج کا دن گزر رہا، امام فرماتے ہیں کہ تم نقصان میں ہے، تمہارا بزنس لاس میں جا رہا ہے. اور اگر کسی کا آج یسٹرڈے گزرے ہوئے کل سے برا، تو یہ تو وہ آدمی ہے جس کے لیے زمین کے پیٹ میں چلا جانا زیادہ بہتر ہے زمین کی پیٹ پر رہنے کے مقابلے میں. اپنے شیعہ کا ایک کنسپٹ دے رہے ہیں، وہ ہمیشہ ترقی کرے گا، وہ ہمیشہ آگے بڑھے گا، چاہے وہ آخرت کے معاملات ہو چاہے وہ دنیا کے معاملات. چنانچہ اسی حدیث سے ریلیٹڈ وہ جملہ کہ اگر امام مہمان بن کے کسی کے گھر میں گئے اور دیکھا کہ اس کا گھر بہت ہی پرانا، بہت ہی بوسیدہ، بہت ہی چھوٹا، اور دریافت کیا کہ تمہاری حیثیت کے اعتبار سے گھر تو تمہارے لیے صحیح نہیں لگ رہا، اور اس نے اتنا جملہ کہہ دیا کہ مولا کیا کروں بزرگوں کی یادگار، میرے باپ اور دادا کا گھر تھا، یہ گھر چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا. تو امام نے اس وقت کھلے کھلے الفاظ میں یہ جملہ کہہ دیا، جو تہذیب الاسلام جیسی کتاب تک میں یہ حدیث ہے، ویسے تو اصل میں وسائل الشیعہ کی حدیث. امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا باپ یا دادا حماقت کرے تو کیا ضروری ہے کہ بیٹا اور پوتا بھی وہی حماقت کرے؟ یہ دنیاوی اعتبار سے بات ہو رہی ہے، یہ نماز اور روزے کی بات نہیں تھی، یہ حج اور عمرے کی بات نہیں تھی، یہ خمس و زکات کی بات نہیں تھی، دنیاوی مکان کی بات ہو رہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے شیعہ تو ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا، اگر برابر دو دن گزر گئے سمجھو وہ تو ہمارے شیعہ مگر نقصان اٹھا رہے، اور اگر تمہارا آج کا دن یسٹرڈے یعنی گزرے ہوئے کل سے برا گزرا تو سمجھ لو کہ تمہارے لیے زمین کے پیٹ میں چلا جانا زمین کی پیٹ پر چلنے سے بہتر. عید داہو الحرف دوسرا پیغام یہ لے کے آتی کہ اگر کہ یہ زمین اللہ نے آدم اور آدم کے بیٹوں کے لیے بنائی، لیکن آدم کے بعد بیٹے ایسے کہ جن کو مر جانا زیادہ بہتر ہے زمین پہ زندہ رہنے کے مقابلے میں، اور وہ پوری ایک لسٹ اور فہرست ہے انشاءاللہ کسی اور موقع پر. مگر وہ پہلا والا نقطہ کہ اس زمین اللہ نے اسٹارٹ کیا خانہ کعبہ سے، ٹھیک، لیکن اسٹارٹ خانہ کعبہ سے ہوا تو کیا اس پوری زمین خانہ کعبہ سب سے افضل جگہ؟ ایک کنٹروورسی، ایک ڈسپیوٹ تو ہے اس کے بارے میں، اور ہمارے پاس معصوم کی کتنی ہی حدیثیں ایسی جس میں یہ کہا گیا کہ بے شک یہ زمین خانہ کعبہ کی مدد سے بنائی گئی، یعنی خانہ کعبہ کی زمین کو پھیلا 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 کے بنایا گیا، مگر خانہ کعبہ اس میں سب سے افضل جگہ نہیں. ایک زمین خانہ کعبہ سے بھی پہلے بنا لی گئی تھی، جب اس خانہ کعبہ والی زمین کو پھیلایا گیا اس زمین کو لا کر اس کے انگریڈینٹ کے طور پہ ملایا گیا، اور جب تک یہ زمین ہے، دیکھیں ذرا سی ایسی گفتگو ہو رہی ہے کہ شاید میرے جملے آپ کے لیے مشکل ہو رہے ہیں، پھر سے توجہ دیجیے کہ یہ زمین بنی خانہ کعبہ، مگر اسی کائنات ایک مٹی ایسی تھی جو پروردگار نے خانہ کعبہ سے پہلے بنا کے رکھی، جب اس زمین کو بنایا جا رہا تھا تو اس کو فضیلت دینے کے لیے اس مٹی کو لا کے اس میں ملا دیا گیا تاکہ یہ دنیا جو مکمل ہو اس میں وہ حصہ بھی رہے، اور جب تک یہ دنیا ہے ٹھیک، جب یہ دنیا فنا ہوگی تو جہاں سے وہ مٹی آئی تھی وہیں پہ واپس بھیج دی جائے گی. عید دہو الحرف زمین بنائی جا رہی مگر اس زمین کی شان بڑھانے کے لیے، اس زمین کی رونق بڑھانے کے لیے، اس زمین کی برکت بڑھانے کے لیے پروردگار کہیں اور سے ایک مٹی کو لا رہا، اور وہ کون سی مٹی؟ وہ وہی مٹی کہ جیسے ہی یہ زمین مکمل ہو 25 ذی قعدہ کو، ایک عجیب جملہ سنی حدیثوں کا جملہ، کیا جملہ؟ کہ زمین مکمل ہو گئی خانہ کعبہ کی زمین، میں اس کے لیے بار بار خانہ کعبہ کا لفظ کہہ رہا ہوں لیکن مراد میری وہ پیس آف لینڈ ہے جس پہ خانہ کعبہ بنا تھا، اس نے پوری زمین کو دیکھا. اس وقت مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ اس پوری زمین کا کیا کہتے کتنا ایریا بنتا ہے، 26,000 مائل میں زمین کا چکر تو مکمل ہو جاتا. ہم لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اتنے زیادہ ہم نے ٹریول کیے ہیں ایئر لائن پر کہ 26,000 مائل میں کہتے ہیں کہ آپ نے دنیا کا ایک چکر کر لیا، اتنی بڑی زمین بن گئی. خانہ کعبہ نے دیکھا پوری زمین کو، خانہ کعبہ پارٹ ہے اس زمین کا، یہ تو غالباً جیولوجی والے بھی مانتے ہیں کہ پہاڑوں کے اندر بھی ایک طرح کا کانشیس یا زندگی تو ہے، لیکن خیر میں اس پہ زیادہ شیورٹی سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. خانہ کعبہ نے دیکھا اور بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ ہے 26,000 میل کا سرکمفرنس رکھنے والی زمین بنی تو تم اس سے ہے نا، اصل تو فضیلت میری ہے، یعنی اصل تو تیری ماں میں ہوں، یہ 25 ذی قعدہ کو زمین مکمل ہوئی تو شاید 26 کو ڈائلاگ ہو یا شاید 27 کو ہو رہا ہو، کیا ہے زمین؟ اور یہ حدیث کے جملے، بنی تو تم اس سے ہے نا، تیری ماں تو میں ہوں نا، اصل فضیلت تو میری ہے، اس پوری دنیا میں جب ساری میرے سامنے بنی ہے مجھ جیسی فضیلت والی جگہ کون سی؟ فخر کیا. اور یاد رکھیے کہ اگر تکبر کی حدود میں کوئی بات نہ جائے تو اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا تذکرہ کرنا کوئی حرج نہیں. چنانچہ دو ہفتے پہلے میں اپنے استاد محترم کی مجلس میں کچھ اپنے فضائل بیان کر بیٹھا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو ایک مرتبہ جیسے ہی خانہ کعبہ نے یہ کہا، جملہ ہے کہ پروردگار نے ڈانٹا، روایت کا جملہ، کہا خبردار خانہ کعبہ چپ ہو جا، یہ فخر کرنے کا تیرے پاس محل نہیں، یہ یاد رکھ کہ تیرا رتبہ اس باقی ساری زمین سے زیادہ، لیکن جو کربلا کی مٹی تجھ میں شامل کی گئی ہے وہ تیری بھی سردار. اور یاد رکھ کہ تجھے اتنا پھیلا کے جو دنیا بنائی گئی تو کربلا کی مٹی کو اس طرح تجھ میں شامل کیا گیا کہ وہ تجھ سے پہلے پیدا ہوئی, تجھ سے پہلے وہ حرم بنی, اور تجھ سے زیادہ اس کو فضیلت عطا ہوئی. حدیث تو بہت طولانی, میں اس لیے مختصر کر رہا ہوں کہ اس سے ریلیٹڈ چند باتیں اور بیان کرنا. چنانچہ 25 ذی قعدہ عید دہو الارض جب خانہ کعبہ کی زمین کو پھیلا کے اس دنیا کو بنایا گیا, لیکن جب یہ دنیا مکمل کی جا رہی تھی تو اس کے اندر کربلا کی مٹی کو ملایا گیا. اور اگر کوئی کہے کہ جب دنیا ہی نہ تھی تو کربلا کہاں تھی, جس طرح سے خانہ کعبہ کا ایک پیس آف لینڈ ہے اسی طرح کربلا کا جو پیس آف لینڈ ہے اس کا ایریا تک روایتوں میں آیا کہ 20x20 meters, 20x20 meters کا جو کربلا میں جہاں امام مظلوم کے قبر اس کے دائیں بائیں اور سرحانے اور پائٹی 20-20 gaz کا جو فاصلہ ہے یا 20-20 meters کا جو فاصلہ, یہ زمین کا وہ ٹکڑا جو اس زمین میں باہر سے اس وقت لا کے ملایا گیا جب اس زمین کو مکمل کیا جا رہا تھا, اور اس لیے ملایا گیا تاکہ اس کی وجہ سے زمین برکت والی بنے, رحمت والی بنے, ہدایت والی بنے. خانہ کعبہ کو ڈانٹ دیا گیا کہ اے خانہ کعبہ تو جو کچھ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہی ہے صحیح, لیکن تجھ سے زیادہ افضل وہ کربلا, لیکن یہ کربلا کہاں سے لائی گئی, یہ کربلا کی مٹی جو 20x20 meters معصوم نے بتایا یہ کہاں سے آئی, یہ آئی ہے جنت سے. آج کل کیا مار دھاڑ ہو رہی ہوگی, کیا آج کل ایک عجیب منظر نظر آ رہا ہوگا, کہاں پہ؟ مدینے کی مسجد النبوی. ذی قعدہ کی آخری تاریخیں ہیں نا, چند ہی دن پہلے بلکہ چند گھنٹے پہلے سعودی حکومت نے مدینے تک پہنچنے کے خشکی کے سارے راستے بند کیے ہوں, اور ایک آدھ دن کے بعد فرسٹ ذیلحج کو آخری فلائٹ آئے گی, اس کے بعد بائی ایئر کا راستہ بھی مدینے میں بند ہو جائے گا. مدینے کے اندر یہ 28-29 ذی قعدہ سب سے زیادہ رش کی تاریخیں مانی جاتی ہیں, پورا رش جو مدینہ چھلک رہا ہوتا, اور اس چھلکتے ہوئے مدینہ کے اندر آپ جائیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ روضہ رسول سے ملا ہوا زمین کا ایک ٹکڑا جس کو کہا جاتا ہے کہ جنت کا ٹکڑا. خالی ہم اور آپ نہیں کہتے, پیغمبر فرماتے ہیں ما بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ, کہ میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان جو زمین ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ, اور ایسا باغ ہے کہ قیامت کے دن اتنا زمین کا ٹکڑا اس دنیا سے اٹھا کے اصلی جنت سے ملایا جائے گا. شیعہ اور سنی سب اس حدیث کو مانتے ہیں, اور اس حدیث کو ماننے کے نتیجے ہی میں اتنا زیادہ اس وقت ہجوم ہوتا ہے جنت کے ٹکڑے کہ جسے جگہ مل گئے بیٹھنے کی وہ بیٹھا ہی رہے گا, کوشش کرے گا کہ رات کو مسجد بند ہونے تک میں یہاں سے نہ ہٹوں, باقاعدہ کیو لگانا پڑتی, باقاعدہ قطار کا انتظام کرنا ہوتا. اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں کے لیے پھر عورتوں اور مردوں دونوں کو ثواب اور فضیلت ملے. سعودی حکومت اپنے بعض قوانین کو بھی بدل دیتی, یہ آج کا ٹاپک نہیں ہے, یہ حج میں آئے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا, لیکن فقط اس بات کی وجہ سے کہ زمین کا اتنا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا, اس سے ایک بات اور واضح ہوگی کہ اگر کوئی غیر شیعہ یہ اعتراض کرے کہ جی آپ کربلا کے بارے میں کہاں سے حدیث لے کے آ گئے, یہ کیسے ہو سکتا, تو مدینے کی مسجد کی حدیث بتا رہی کہ اللہ نے اس دنیا میں کچھ پیچز یا کچھ ٹکڑے بہرحال جنت سے ملا کے شامل کیے, خانہ کعبہ کی زمین کو پھیلایا تو جا رہا لیکن کچھ حصے اس کے اندر جنت سے لا کے ملائے گئے, جس میں روضہ رسول سے ملا ہوا حصہ ہر مسلمان جانتا, ہر مسلمان مانتا. جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ سعودی حکومت جس کا پورا اصول ایک ہے کہ میں نہ مانوں, وہ کسی چیز کو نہیں مانتے, اس کو وہ بھی مانتے جنت کے ٹکڑے کی فضیلت کو. تو اسی طرح سے روایتوں میں کربلا کے بارے میں کہ کربلا کی زمین جنت سے لائی گئی تھی, اس دنیا کے ساتھ ملائی گئی, اور 20-20 gaz روضہ رسول کے قریب تک چھوٹا سا ٹکڑا ہے بطور نمونہ, لیکن کربلا کا 20x20 meters قبر امام کے چاروں طرف, یہ ہے جنت کا ٹکڑا. اس دنیا خانہ کعبہ کی جو زمین بنائی گئی کا اس سے بھی 24,000 years پہلے, اب یہ 24,000 کا عدد آیا 24,000 years ago, اس سے بھی پہلے یہ کربلا کی مٹی اس جنت میں خلق کی گئی, اور اللہ اسی وقت سے اس کو حرم قرار دیا, امن و امان کی جگہ قرار دیا, اور جب یہ دنیا بنائی جا رہی تھی تو اس کو اس سے ملایا گیا. اور شاید آپ اس واقعے پہ یقین نہ کریں لیکن ہماری کتابوں میں موجود بھی ہے, اور بڑے اتھینٹک سورس کے ساتھ موجود ہے, ملا محسن فیض کاشانی کا واقعہ, یہ ہے ہماری کتابوں, یعنی جو شیعہ ہسٹری ہے اس کے اندر یہ ایسا واقعہ ہے کہ ثابت شدہ واقعہ, کوئی اس میں شک نہیں. ملا محسن فیض کاشانی گرچہ بیچارے اپنے ایک آدھ فتوے کی وجہ سے ذرا بدنام سے ہو کے رہ گئے, لیکن تاریخ شیعہ کے عظیم ترین علماء میں سے ایک, عظیم ترین علماء میں سے ایک. اور ان کی ایک کتاب ہے وافی, جو شیعوں کی حدیث کی سب سے معتبر کتاب کافی کی شرح. کیا کہنا اس کتاب کو, ملا محسن فیض کاشانی. بہت سارے ان سے ریلیٹڈ واقعات ہیں کہ کس طرح سے خواب میں امام ان کے رتبے کو بتا چکے. چنانچہ بہت ہی مختصر سا جملہ, نماز میں مستحب یہ ہے کہ آدمی نیت اور تکبیر کے درمیان ایک دعا پڑھے جس کا پہلا جملہ یا محسن قد اتانی المسی. محسن عربی میں کہتے نیک اور احسان کرنے والا, مسی کہتے گناہگار. ذرا سے الفاظ میں اختلاف ہے, یا محسن قد اتاک المسی, اے محسن خدا سے کہا جا رہا ایک گناہگار تیرے دروازے پہ آیا. اس زمانے کے ایک مرجع, یہ خود بھی مرجع, وہ ان کے بہت خلاف تھے ان کے ایک دو فتووں کی وجہ سے. چلیں خیر بتا بھی دوں کہ ان کا کون سا فتویٰ سب سے زیادہ اختلافی بنا, کہ یہ پوری شیعہ تاریخ کے واحد مرجع کہ جو جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ گانے کو حلال سمجھتے تھے. چنانچہ اس وقت کے ماحول کے اعتبار سے تو بہت ہی عجیب فتویٰ. ایک مرجع اس زمانے میں ان کے برابر کے ان کے ساتھی ان سے ناراض, خواب امام نے آ کر اس طرح سے ان کا رتبہ بتایا کہ وہ مرجع وقت اپنے گھر سے چل کے ان کے دروازے پہ گئے اور گھنٹی بجانے کے بجائے ان کا نام ہے محسن, بار بار یہ جملہ کہہ رہے تھے یا محسن قد اتاک المسی, اے محسن آج ایک گناہگار تیرے دروازے پہ آیا. اور بعض علماء کہتے ہیں خواب میں امام نے کہا کہ جملہ جا کے کہنا. یہ محسن فیض کاشانی ایران کے اس زمانے کے علماء تھے جو ایران میں علماء کی بہار کہا جاتا, علامہ مجلسی ان کے ساتھیوں میں, شیخ حر عاملی ان کے ساتھیوں میں. شیخ حر عاملی کا نام ہر وہ آدمی جانتا ہے جو مشہد میں آٹھواں امام کے روزے کی زیارت کرتے ہو. کسی سے یہ پوچھ چکا ہے کہ بھائی یہاں اردو میں کوئی مجلس ہوتی شیخ حر عاملی کی قبر پر. تو خیر یہ پورا گروہ تھا علماء کا. شاہ روم نے شاہ ایران کے پاس ایک آدمی بھیجوایا اور آدمی یہ بھیجوایا کہ ہمارا مذہب سچا ہے, اس کی دلیل یہ. دیکھیں اس قسم کے ٹرکس اور اس قسم کے واقعات کسی مذہب کی سچائی اور کسی مذہب کے غلط ہونے کی دلیل نہیں. مگر پہلے زمانے میں اسی کو بہت بڑی چیز سمجھا جاتا تھا. کہا کہ یہ آدمی ہے روم, روم کا, روم یعنی کرسچن, کرسچن کا سینٹر, اور یہ کرسچینٹی کی وجہ سے اس نے ایک مہارت حاصل کی. اگر ہمارا مذہب غلط تو یہ چیز اس کے پاس کیسے آئی؟ یا تو اس آدمی کو غلط ثابت کرو یا یہ مانو کہ جس مذہب سے اس نے یہ طاقت اور پاور حاصل کی اور مذہب سچا ہو. انتہائی احمقانہ دلیل, لیکن آج ہم کو احمقانہ لگ رہی. 300 سال پہلے دنیا کا مزاج ایسا ہی تھا. اور وہ اس کا ہنر یہ تھا کہ آپ اس کی آنکھوں سے چھپا کر کتنی ہی دور اور کیسے ہی جگہ پہ کوئی چیز کیوں نہ رکھ دے, چند لمحے حساب کتاب لگاتا ہے سیکنڈ اور بتا دیتا ہے کہ کیا چیز چھپائی گئی اور کہاں چھپائی گئی. دیکھیے یہ ایک شوبدہ ہے, یہ ایک ٹرک ہے, یہ ایک میجک ہے, اس کا مذہب کی سچائی سے کیا تعلق. مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر واقعے کو سنیں تو اس زمانے کے اعتبار سے سنیں کہ اس زمانے میں لوگوں کا مزاج کیا تھا. آگے آئیے, اور ایران میں صفوی خاندان کی حکومت وہ زمانہ ہے کہ ساری دنیا میں شیعت کا سب سے بڑا مرکز ایران, واقعاً اس وقت کے بادشاہ نے ساری کوششیں کر کے دیکھ لی مگر ہر جگہ ہر ایک کو شکست ہوئی. اور یہ آدمی اپنی بات میں سچا رہا. بہت مشہور واقعہ ہے ملا محسن فیض کاشانی کا, جو عوام کی سطح پر ہے یہی واقعہ مشہور. آخر گھبرا کے کہا کہ اب مرجع وقت سے کانٹیکٹ کرنا ہوگا. چنانچہ ملا محسن فیض کاشانی اس زمانے کے مراجع میں سے ایک مرجع, یعنی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں سمجھ میں کس طرح سے ان کے رتبے اور فضیلت سے آگاہ کروں. کیونکہ آج مجھے ذرا مایوسی ہوئی جب میں نے آپ کے بڑے بچوں کو ذرا سا پڑھایا سینئر کلاس کو, تو کچھ حدیث کی کتابیں پوچھی, ایک آدھ عالم کے نام پوچھے, بڑا یعنی تعجب ہوا. مایوسی کا لفظ تو میں نہیں کہتا ہوں, اس میں ذرا نگیٹو تاثر ہے, اور بڑا تعجب سے مجھے ہوا کہ اتنی موٹی موٹی باتیں لوگوں کو نہیں معلوم. اس میں ملا محسن خیر بلائے گئے مرضی, اپنے زمانے کے خوئی سمجھیے, اپنے زمانے کا خمینی سمجھیے, اپنے زمانے کا سیستانی سمجھیے, اور یہ وہاں پہنچائے گئے کہا کہ آپ کو اس کا جواب دینا. انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا, اپنی مٹھی میں کوئی چیز بند کی اور کہا کہ بتا میرے ہاتھ میں کیا. بادشاہ نے سر پکڑ لیا. کہ بھائی یہ والا امتحان اس سے لینے کی ضرورت کیا ہے جو اس سے پہلے ہم 100-200 دفعہ لے چکے اور ہمیشہ ہمارا ہر آدمی ناکام ہوا. تو کسی اور طریقے سے اس کو جواب دے, وہ چیز کہہ رہے وہ جیت جائے, چاہے بعد میں پھر اس کو یہ شکست بھی دے دیں, لیکن جو پہلی کامیابی اس کی ہوگی تو ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ تو پڑ جائے گا کہ دیکھیں اس نے ہمارے مرجے کو لاجواب کر دیا. مگر ابھی سر پکڑ کے بیٹھا ہے بادشاہ اور ابھی حیران ہو گئے کہ اتنی دیر تو آج تک اس آدمی کو نہیں لگی, یہ تو سیکنڈز میں جواب دے دیتا اور آج کافی دیر ہو گئی اب تک یہ جواب نہیں دے پایا. گھبرا کے اسے دیکھ اور کہا کہ ایشف کیا ہوا, کیا تو جواب نہیں دے پا رہا؟ اس نے کہا کہ اتنے جلدی تو شاید میں نے کسی اور چیز کو بھی دریافت نہیں کیا تھا جتنا آج مجھے پتا چل گیا ان کے ہاتھ میں کیا. تو خاموش کیوں ہے؟ کہا میرا دماغ پریشان ہے کہ چیز ان کے ہاتھ میں آئی تو کہاں سے آئی. بھائی کیا ایسی چیز ہے, کوئی ہیرا, کوئی موتی, کوئی جواہرات؟ کہا میرا علم بتا رہا ہے کہ ان کے ہاتھ میں جنت کی مٹی, اور میں حیران ہوں کہ جنت کی مٹی دنیا میں کسی کے ہاتھ آئی تو کیسے آئی. اب بادشاہ کو ذرا ناراض ہونا, مڑ کے دیکھا, کہا کہ آپ ہمارے مرجے ہیں, ہم آپ کے پیر دھو دھو کے پیتے ہیں, یہ محاورتن کہہ رہا ہوں, اور یہ ہے کہ آپ نے آج تک ہم کو جنت کی مٹی نہیں دکھائی, تو اس کافر کو دکھائی. مسکرا کے کہا ہر وقت تیری آنکھوں کے سامنے ہے, تجھے معرفت نہیں تو میں کیا کروں. گھبرا کے کہتا ہے بادشاہ ذرا بتائیے تو کس شکل میں جنت کی مٹی. ہاتھ جو کھولا تو دیکھا فقط ایک تسبیح رکھی ہوئی. جنت کی مٹی کہاں سے؟ کہا یہ کربلا کی مٹی ہے جس کے بارے میں معصوم کی حدیث یہ ہے کہ کربلا کی مٹی جنت سے منگوائی گئی ہے. دیکھ اس کا علم بھی یہی بتا رہا. اب امام کی حدیث سنی, امام کی حدیث 20x20 میٹر کے علاوہ اس میں ایک دو جملے اور. امام فرماتے ہیں کہ پروردگار فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کربلا کی زیارت کرے, اور اب یہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ زیارت کر کے گیا ہے دوبارہ اس کا ٹرن اب تک نہیں آیا ہے, کیونکہ ہمیشہ اللہ کا حکم ہے پہلے ایک ایک زیارت ہو جائے پھر ریپیٹیشن شروع ہوگا. جب کوئی فرشتہ یہاں سے واپس جاتا تو آسمان, یہ سب حدیثیں, جنت میں رہنے والی حوریں تمنا کرتی کہ جا تو رہے اور زیارت کرنے ہمارے لیے فقط ایک تحفہ لے آنا, اور وہ کربلا کی مٹی اگر ذرا سی مل جائے, چاہے مہر کی شکل میں چاہے تسبیح کی شکل میں. یہ کون کہہ رہا ہے جو خود جنت میں رہ رہا ہوں؟ یعنی اب جو اگلا میرا جملہ تھا کہ ابھی تک تو میں نے کہا کربلا جنت کا حصہ ہے, لیکن نہیں, جو اس دنیا کا مسئلہ ہے وہی جنت کا مسئلہ. کیا مسئلہ؟ کہ جنت ساری برابر نہیں ہے, جنت میں بھی ایک جگہ دوسری جگہ سے زیادہ افضل. جیسے دنیا ساری برابر نہیں ہے, خانہ کعبہ باقی دنیا سے افضل, جنت میں بھی افضل. تو جنت کی سب سے افضل جگہ کون سی؟ کہا وہ جگہ ہے کہ جہاں سے کربلا کی مٹی لی گئی, وہ جگہ اب تک خالی. اب سنیے جملے, جگہ اب تک خالی. بہت عجیب حدیثیں ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس 10 منٹ میں کیسے ایک تقریر میں آپ کو سمو کے پیش کروں, تاکہ میرا وعدہ بھی پورا رہے کہ 5 منٹ پہلے مکمل ہوگی تقریر. یہ ساری حدیثیں فرماتے ہیں, اب یہ حدیث کربلا سے ریلیٹڈ نہیں تھی, بن گئی کربلا سے ریلیٹڈ. تذکرہ ہو رہا ہے امام کی بارگاہ کہ اللہ نے جنتیں 7 بنائیں, یعنی ایک جنت میں 7 مرحلے, کچھ لوگ نچلے مرحلے میں رہیں گے, کچھ اوپر کے مرحلے میں رہیں گے. راوی کو ایک عجیب سوال اس کے ذہن میں آ گیا, خیر اتنا عجیب بھی نہیں. کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ افضل جنت کے اتنے زیادہ افضل اس سے میں رہے گا؟ امام نے کہا. تو کہا یہ بتائیے کہ پھر اللہ کے رسول جنت میں کہاں پہ رہیں گے اور آپ لوگ کہاں رہیں گے جنت میں؟ اور اسی حدیث میں پھر امام نے اس درخت کا تذکرہ کیا, اس درخت کا تذکرہ کیا جو روضہ رسول میں آج موجود تو نہیں ہے, لیکن اس کی جگہ جو پیغمبر کی جدائی میں رویا ستون حنانہ. جو لوگ عمرہ یا حج کر چکے ہیں ان کو ذرا مزہ آ رہا ہوگا. خیر اسی میں تذکرہ کیا, کہا کہ جہاں ہمارے جد رہیں گے اور ہم رہیں گے وہاں پہ اللہ نے ایک درخت اگایا, اور یہ اتنا بڑھے گا کہ اس کے سائے میں ہمارے شیعہ رہیں گے. لیکن مولا آپ کہاں پہ رہیں گے؟ جنت میں آپ کا گھر کس زمین میں بنایا جائے گا؟ زمین کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے, چاہے اس دنیا کی زمین ہو چاہے وہاں کی زمین. لوگ فینڈم دوڑے چلے آ رہے ہیں, اوپر کراسنگ دوڑے چلے آ رہے ہیں, اپنے اپنے کچھ ان کے بینیفٹس. تو جنت کے اندر وہ کون سی جگہ ہے جو سب سے افضل ہوگی؟ کہ جہاں ہم رہیں گے. تو مولا آپ کہاں رہیں گے؟ کہاں ہم وہاں رہیں گے کہ جو جگہ ابھی خالی. خالی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ابھی گڑھا تھا. اب راوی کے لیے بالکل نئی بات ہوگی, تو جہاں پہ پیغمبر کا مکان بنے گا وہاں کی مٹی ہی غائب. پاکستان میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ ٹرک والے آتے ہیں زمین کھود کے لے جاتے ہیں, آپ اگلے دن جا کے دیکھتے رہیے اپنی زمین. جنت میں یہ کیسے ہوا؟ کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کی مٹی کو ہٹا کر اللہ نے اس دنیا میں کربلا کی شکل میں بھیجا. تو کربلا کی مٹی خالی جنت کی مٹی نہیں ہے, جنت کے بھی سب سے افضل جگہ کی مٹی. جہاں پہ پیغمبر اور معصومین کے مکانات بنیں گے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے. کہا یہ مٹی وہاں سے آئی. اسی لیے جنت کی حوریں کہتی کہ جا تو رہے ہو زیارت کے لیے, واپس آنا تو کربلا کی مٹی کو لے کے آنا. دیکھیں پاکستان کا رہنے والا اپنے دوست سے کہے جا تو رہے لیکن جنت کی مٹی اور کربلا کی مٹی لے کے آنا, سمجھ میں آتا کہ کراچی کی سڑی بھوسی مٹی یا لاہور کی یہ قدیم مٹی سے کربلا بہتر. جنت کی رہنے والی کہے کہ مٹی کو لے کے آنا, اس لیے کہ جنت کی مٹی بھی مختلف درجے رکھتی ہے, جس میں افضل ترین وہ مٹی کا درجہ ہے جو آج کربلا میں ہے اور قیامت کے دن یہ جنت میں پہنچائی جائے گی. اور یہی وجہ دیکھیے, اب پھر دعا سے ریلیٹڈ ایک حدیث آ گئی. دعا سے ریلیٹڈ راوی کہتا ہے کہ میں نے یہ سنا کہ میرے دسویں امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام, میں نے سنا کہ میرے دسویں امام بہت بیمار ہیں. میں گیا امام کی مزاج کرسی کے لیے, ایک عام مومن کی مزاج کرسی کا بڑا ثواب. گیا تھوڑی دیر بیٹھا تو امام نے مجھ سے کہا کہ اے شخص ایک کام کر دے. امام کسی شیعہ سے یہ کہہ رہے ہیں, اول تو یقین بھی نہ آئے گا اور یقین آئے کہ نہ جان بھی قربان. مولا فرمائی, کہا کہ کربلا چلے جا اور اپنے ساتھ اکیلے نہ جا, کسی ایسے کو بھی لے کے جا جو دل سے ہمارا ماننے والا ہو, اور وہاں جا کر جہاں ہمارے جد کی قبر ہے جو زری ہے وہاں کھڑے ہو کے میرے حق میں دعا کر کے خدا مجھے شفا دے. راوی کہتا ہے کہ میں نے سنا, باہر آیا تو علی ابن ہلال مجھے مل گئے, مشہور مانے ہوئے مخلص صاحب معرفت شیعوں میں سے. میں نے کہا کہ چلو ہم لوگ کربلا چلتے ہیں. یہ امام سامرہ میں ہے اور راوی جو تھا وہ کربلا کے قریب یعنی بغداد اور کربلا کے بیچ کے گاؤں کا رہنے والا. یہ واقعہ جو ہے سارا ایک ہی علاقے کا ہے, سامرہ کربلا, کربلا کے قریب کا گاؤں. کہا چلو ہم لوگ کربلا چلیں کیونکہ دسویں امام نے خاص خواہش ظاہر کی. اس نے کہا چلو. پہنچ گئے ہم لوگ جو امام نے حکم دیا تھا اس کے اعتبار سے امام کے لیے دعا کی. جب واپس آنے لگے تو یہ ہلال ابن علی مجھ سے کہنے لگے کہ بہرحال تم نے کہا امام کی خواہش تھی, میں نے عمل تو کر دیا لیکن میرا دل اس پہ مطمئن نہیں. میں نے گھبرا کے پوچھا کس چیز سے مطمئن نہیں؟ کہا کہ بہرحال کربلا کچھ بھی صحیح مٹی ہے اور امام خود امام یعنی امام مظلوم کے بیٹے ہیں دسویں امام, ان کی رگوں میں وہی خون ہے جو دسویں امام کی رگوں میں, جو امام حسین کی رگوں میں تھا, وہی جو چھٹے امام نے ابو حنیفہ سے کہا تھا. کہ ایک دن چھٹے امام ایک عصا لے کے مسجد میں آئے, ابو حنیفہ نے دیکھا اور کہا کہ اے میرے استاد محترم, یہ اتنا پرانا اور بوسیدہ سا عصا لے کے آپ کیوں گھوم رہے ہیں, کوئی نیا اور اچھا عصا نہیں؟ کہا کیونکہ یہ میرے جد پیغمبر اسلام کے ہاتھ کا عصا, تو میں اس کو برکت کے لیے لے کے آیا ہوں. ارے دور کے وقت گر پڑا جہاں پہ وہ عصا زمین سے لگ رہا, بوسوں کو بیسا, بوسے پہ بوسا, بوسے پہ بیسا, امام کو جلال آ گیا. کہا کہ میں اس کی توہین نہیں کرتا ہوں لیکن بہرحال ہے تو لکڑی کا ٹکڑا, اگر ایسا ہی تمہیں عقیدت ہے پیغمبر سے تو اس گوشت کو دیکھو, یہ وہ گوشت ہے جو رسول کا گوشت ہے, اس کھال کو دیکھو جو رسول کی کھال ہے. اس کو شاعر اور منقبت سننے والوں کو یاد آ گیا ہوگا کہ بال کو پکڑتے ہیں آل کو چھوڑتے ہیں, یہ چھٹے امام نے اصول بتایا تھا کہ یہ اصل لکڑی کا ہے, ٹھیک ہے اس کی وزیلت ہے لیکن. تو یہی اس وقت راوی کہتا کہ بھائی دسویں امام تو خود فرزند حسین اور وہ امام معصوم ہے, ان کی دعا ساری کائنات کے حق میں ہے, امام ہم سے کہیں کربلا جا کے دعا مانگ. راوی کہتا ہے کہ جب میں واپس گیا سامرہ کا, مولا میرا دوست ساتھ چلا تھا اور ایسا آپ کا ماننے والا, لیکن اس کے دل میں یہ شک آیا. کہا کہ اس کے دل میں غلط شک آیا, ہمارے جد پیغمبر اسلام افضل ہیں یا حضرت اسود و خانہ کعبہ کی دیوار ہے؟ راوی نے کہا یقیناً کائنات میں سب سے افضل پیغمبر ہے, ہر چیز ان کے صدقے میں پیدا ہوئی, ہر چیز ان کے طفیل میں پیدا ہوئی, یہ حجر اسود یہ خانہ کعبہ طفیل محمد ہے, نتیجہ ہے محمد. تو کہا اس کے باوجود خود ہمارے جد خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں, صحن کعبہ میں بیٹھ کر کعبے کے واسطے سے دعا مانگتے ہیں. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا میں کچھ جگہیں ایسی بنائی جہاں کی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے, اور ہم اولیاء خدا کو یہ حکم ہے کہ بندگان خدا کو ان جگہوں کی معرفت کرائیں, انہیں بتائیں کہ یہ جگہ کتنی اہم. چنانچہ پیغمبر عظمت کعبہ بتانے کے لیے کعبے کے حوالے سے اپنے لیے دعا کر رہے ہیں, اور ہم عظمت کربلا بتانے کے لیے کربلا کے حوالے سے اپنے لیے دعا کروا رہے ہیں. تو دعا کا بھی اصول آ گیا, کربلا کی عظمت بھی آ گئی کہ امام باقاعدہ ایک راوی کو خاص درخواست دے کے بھیجتے ہیں کہ خصوصاً میرے لیے دعا کرنے جاؤ. ہم اور آپ تو عموماً یہ ہوتا, یہ جاتے زیارت کی نیت سے ساتھ میں دعا مانگی. کہا نہیں, کوئی مسئلہ پیش آئے تو خاص اس نیت کے ساتھ کربلا جاؤ, اس لیے کہ یہ 20x20 meter کی زمین نہ صرف یہ کہ جنت کی مٹی بلکہ اتنی برکتیں, ورنہ جنت کی مٹی کو اس دنیا میں ملایا کیوں گیا. کہا اتنی برکتیں ہیں, اتنی برکتیں ہیں, میں مثال اس وقت بنا نہیں پا رہا ہوں, غلط مثالیں ذہن میں آ رہی ہیں اس کو آپ صحیح کر لیجئے گا. جیسے پانی کو صاف کرنے کے لیے کلورین ملایا گیا کہ اس کی وجہ سے پانی کا فائدہ بڑھ جائے گا, اور اچھی اچھی مثالیں آپ کے ذہن میں آ گئی ہوں گی. تو کہا اس طرح سے اس زمین کی عظمت بڑھانے کے لیے. اب راوی کہتا, اور یہ راوی ہے عبداللہ ابن جعفر حمیری, بہت مشہور آدمی, لیکن میں آگے کوئی تبصرہ نہیں کروں گا, آپ حضرات اب تو ناراض ہو جائیں گے, بہت مشہور راوی. انہوں نے کہیں سے ہی سن لیا کہ کربلا کی مٹی کی یہ فضیلت کی وجہ سے اگر کسی آدمی کو دفن کرو اور اس کے کفن میں تھوڑی سی کھا کے کربلا رکھ دو تو یہ فائدہ دے گی. سن لیا اسے. لیکن یہ زمانہ تھا جب امام سے کانٹیکٹ پاسبل تھا, زمانے کے امام سے. امام زمانہ غیبت صغرا میں مومنین کے کانٹیکٹ میں آتے تھے. بس ایک ہی کنڈیشن تھی کہ خط لکھو, اپنا مسئلہ لکھو, عریضہ ہمارے نائب حسین ابن رو کو دو, وہ ہم کو پہنچا کے جواب بھیجیں گے. فرزند رسول, کیا کربلا کی مٹی کو کفن میں رکھنا درست ہے؟ وہاں سے جواب آیا کہ نہ صرف یہ کہ درست ہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ اسے اس کافور کے اندر ملاؤ جو قنوت کے وقت استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے بڑے گناہگار کا عذاب ختم ہو جاتا ہے. فقہی مسئلہ سنیے, اور اس کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے وہ اعلان بھی کہ غسل و کفن کمیٹی ایک بنائی گئی ہے, اس کے کنوینر بھی ہیں اور انتظامات ہو رہے ہیں کہ آپ حضرات بھی یہ چیزیں سیکھیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک مرحلہ آتا ہے میت کو غسل دینے کے بعد اس کے جو آزائے سجدہ ہیں اس کے اوپر کافور ملنے کا, کافور ملا جائے, پیشانی, دونوں ہتیلیاں, دونوں گھٹنے, پاؤں کے انگوٹھے. اب یہ حدیث غیبت صغرا میں امام زمانہ کی طرف سے تحریری صورت میں ریٹن میں آئی اور مراجع کے پاس پہنچی. پھر اس کے بعد دوسری حدیث کو اس کے ساتھ ملائے. اب فتویٰ سنیے مرحوم آغائے خوئی کا, فتویٰ سنیے مرحوم امام خمینی کا, فتویٰ سنیے آغائے سیستانی کا, فتویٰ سنیے تقریباً تمام موجودہ مراجع, تقریباً نہیں حقیقتاً سارے موجودہ مراجع. کہا کہ کربلا کی خاک شفا کفن میں رکھنا اس کا بہت زیادہ ثواب, بلکہ کفن کے اوپر جو دعائیں لکھی جاتی ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں آ چکی ہیں. مثلاً حدیث سلسلۃ الذہب جس سیاہی سے لکھی جائے, بہتر یہ ہے کہ اس کے اندر بھی ذرا سی خاک شفا ملائیے, اور وہ کافور کے جس کے ذریعے سجدے کے اعضاء کو ملا جائے گا اس کے اندر بھی کربلا کی خاک شفا ملائی جائے. لیکن یہ لفظ لیکن آ گیا مراجع کے فتوے میں, تو میری تقریروں میں لیکن آتا ہے تو آپ چونکتے ہیں, لیکن یہ مرجع, لیکن پورے سات اعضاء پہ یہ والا کافور نہ لگایا جائے, دو الگ کافور بنائے جائے, اس لیے کہ پاؤں کے انگوٹھے اور گھٹنوں کے اوپر جو کافور لگایا جا رہا ہے وہ عام کافور, اور پیشانی اور دونوں ہتھیلیوں پہ جو کافور لگایا جائے اس میں خاک شفا ملاؤ, اس لیے کہ خاک شفا اپنی جگہ خود طہارت و مطہرات کے اعتبار سے بہت سارے دوسرے مسائل بھی رکھتی. زمانے کا امام جب یہ جواب دے رہا تو کسی نے جا کے اصل آدمی سے پوچھا کہ یہ سوال تم نے پوچھا کیوں, یہ سوال تم نے زمانے کے امام سے پوچھا کیوں. وہ یہ آدمی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اتنی واضح بات نہیں, واضح نہیں تھی, تقیہ کا زمانہ تھا, چیزیں بتائی نہیں جا سکتی. کہا تمہارے دماغ میں یہ بات آئی کہاں سے, تم نے بہت اچھی بات پوچھی اور اس سے ہمیں بعد میں کتنے بینیفٹ ملیں گے. کہا ایسے آئی کہ مجھے کسی نے چھٹے امام کا یہ واقعہ بتایا جو کتاب خصائص الحسینیہ میں آج بھی موجود, کہ امام کے زمانے میں ایک عورت مر گئی اور اس طرح سے مری کہ اپنی اولاد کو گناہ کے راستے پہ چلا کے مری. تربیت اولاد میں بھی یہ واقعہ آ سکتا, ایسا اس کا گناہ تھا کہ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی, خالی اتنی بات نہیں بلکہ اس کی گناہوں کی تربیت کی. اس عورت کی وجہ سے اس کی اولاد وہ گناہ کرنے لگی کہ جن گناہگاروں کو امام نے فرمایا کہ یہ زمین ان کے لیے بہتر نہیں ہو, زمین کی پیٹ میں چلے جائے, ان میں سے بہت بدترین گناہ اپنی اولاد کو سکھا دے. اور میں واضح کروں, اس کی بیٹیاں تھیں, اس نے اپنی بیٹیوں پہ تجویز گناہ کے راستے پہ لگا دیا, مر گئے. جب مری اور اسے دفن کیا گیا تو تین مرتبہ دفن کیا گیا, تینوں مرتبہ اس کی میت زمین سے باہر آ گئی. ایسے واقعات انڈیا اور پاکستان میں آپ کبھی کبھار سن لیتے ہیں, لیکن یہ تو چھٹے امام کے زمانے کا ثابت شدہ واقعہ, تین مرتبہ, اور مدینہ کا واقعہ, مدینہ کی زمین اس کی میت کو قبول نہیں کر رہی. گناہ وہ اتنا بڑا کر کے گئی کہ جس گناہگار کے لیے امام نے کہا اس کے لیے زمین کے اندر چلے جانا بہتر ہے، مگر زمین اتنا فریاد کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ نہیں میرے اوپر چلنا تو درکنار، میں اسے اپنے پیٹ میں بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں. گھبرا گئے رابی، اس عورت کے وارث امام تک آئے، مولا کوئی طریقہ بتائیے. کہا کہ اب ایک ہی طریقہ، کربلا کی خاک شفا کو اس عورت کے کفن میں رکھو، اس کی برکت سے اس کا اتنا بدترین گناہ بھی معاف ہو جائے گا، اور وہ زمین جو اسے قبول کرنے کو تیار نہیں، اب کربلا کی مٹی کی وجہ سے اسے خوشی سے قبول کرے گی. اور یہی ہوا. دیکھیں واقعات امام کے ہیں، بعد میں لوگ اپنے اپنے مطلب سے واقعے کو اپنے بزرگوں کے لیے بنا لیتے ہیں. کہا کربلا کی مٹی، یہی تو وجہ ہے، یہ بھی تو ایک وجہ ہے کہ جب پروردگار نے یہ دنیا بنائی تو کربلا کی مٹی کو اس کے ساتھ ملا لیا، کہ زمین برکت زمین خود انتظار کرتی ہے، حتیٰ یہ کہ کربلا کی مٹی کی وجہ سے ایسے گناہگار کو بھی لے لیتی ہے کہ اصل تو کربلا کی مٹی چاہیے تھی، مگر چونکہ یہ اس کے ساتھ. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کی انٹری کہیں بہن ہے، کوئی ایسا دوسرا آدمی ہے اس کے ساتھ آپ لپک جاتے ہیں، اس کے ساتھ آپ سمٹ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو بھی اندر داخل ہونے کا راستہ مل جاتا. کیونکہ میرے ایک دوست تھے، ان کے ساتھ یہی ہوا. خانہ کعبہ میں صرف ایمبیسیڈر جا سکتے تھے، وہ ایمبیسیڈر کا کوٹ پکڑ کے اندر پہنچ گئے، نکل گئے. ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہو جاتا. تو کہا کہ یہ کربلا کی مٹی، زمین اس کو اپنے لیے فخر سمجھتی ہے، جسے نکال پھینک رہی ہے اسے خوشی سے قبول کر رہی ہے. کربلا کی مٹی تو کربلا میں ہے، مگر عظمت کربلا اتنی ہے. یہ دو واقعات ہیں جن میں سے دونوں مجھے آج پڑھنا تھے، لیکن اب نہیں پڑھ پاؤں. اور ٹاپک کی وجہ سے کون سا واقعہ سینسر ہو رہا ہے، جس کے اندر پردے کی اہمیت بتائی گئی، وہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. خوش ہو جائیں گے لوگ کی جیل، اچھا ہوا کسی وجہ سے صحیح وہ واقعہ رہ گیا، دوسرا واقعہ رہا. اصل واقعہ آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ یہ ہے جو اب میں پڑھ رہا ہوں، اور اس واقعے کو جب میں پڑھتا ہوں تو فوراً پردے والا واقعہ بھی سناتا ہوں، کیونکہ دونوں بہت سملر ہیں. لیکن ٹاپک سے ریلیٹڈ پہلا واقعہ ہے، وہ کیا؟ یہ واقعہ آپ کو مفاتیح الجنہ میں ملے گا. مفاتیح وہ کتاب ہے کہ کوئی اعمال کوئی دعا کا سیشن نہیں ہوتا کہ جب اس کتاب سے مدد نہ لی جائے، بلکہ جو جملہ صرف مشہور بھی نہیں، وہ حقیقت بھی، کہ عراق نے ایران سڑک پر جھاڑو دینے والے بھنگی سے لے کر امام امت امام خمینی اور آغا خل تک کے گھر میں آپ جائیے تو بستر پر قرآن اور جو دوسری کتاب رکھی ہوتی ہے وہ مفاتیح ہوتی. یہ کتاب کے اندر ہی یہ واقعہ. شیخ عباس قمی نے اس کتاب کو جب لکھا تو اپنے استاد مرزا حسین نوری سے بہت مدد لی. چنانچہ مرزا حسین نوری کی کتاب ہے دارالسلام فیما وقع فی المنام. دونوں واقعات اس میں سے، ایک جو آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، ایک جو پردے سے ریلیٹڈ. لیکن خیر پردے کا ٹاپک تو پھر کبھی آئے گا، اس موضوع کو میں چھوڑنے والا تو نہیں. آج والا ٹاپک یہ دارالسلام کتاب کا واقعہ مرزا حسین نوری، جن کی عظمت کا اندازہ کرے کہ ان کا ٹائٹل ہے خاتم المحدثین. کہا کہ علم حدیث ختم ہو گیا ان کے اوپر، بس اب اس کے بعد حدیث کا کوئی ماہر اس دنیا میں نہیں. یہ مرزا حسین نوری جن کا ٹائٹل ہے سیکنڈ مجلسی ثانی، سیکنڈ مجلسی، جو علامہ مجلسی کی عظمت کو جانتے ہیں ان کو پتا کہ جسے سیکنڈ مجلسی کہا جائے وہ بھی کتنا عظیم ہوگا. یہ مرزا حسین نوری جنہوں نے شیعت میں ایک ایسی نئی سنت رکھی تھی کہ جس پہ بعد میں مراجے تک فخر سے عمل کرتے تھے، یعنی نجف سے کربلا پیدل جا کے زیارت کرنا. یہ پیدل حج کا رواج تو اسلام میں تھا، پیدل زیارت انہوں نے شروع کی، اور بہت سارے فضائل وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے ایک بہت ہی اچھے دوست تھے، انتہائی مقدس و متقی انسان، ملا محمد حسن یزدی. یزد ایران کا ایک بہت مشہور علاقہ، بمبئی اور کراچی کے لوگ اس لیے جانتے ہیں کہ وہاں پہ جو ایرانی ہوٹل تھے 99% ایرانیوں کا تعلق یزد سے. لیکن یزد خالی ہوٹل والوں کا شہر نہیں ہے، بڑے بڑے مراجی اور علماء یہاں گزرے، جس میں سے ایک ملا حسن یزدی مرزا حسین نوری کے بڑے گہرے دوست بھی ہیں اور انتہائی مقدس انسان بھی ہیں. کہا ہم دونوں نے ساتھ ایک استاد کے پاس، نہیں کہتے میرے بہت گہرے دوست ہیں بڑے مقدس انسان. وہ یہ کہتے ہیں کہ یزد شہر میں ایک میرا دوست تھا بچپنے کا، ہم دونوں نے ایک ہی استاد کے بعد پڑھا، ایک ہی استاد کے پاس پڑھا، پھر میں علم دین ہی میں لگا رہا، ایک عالم بنے، اپنے زمانے کے مجتہد بنے، مرجے تو نہیں. اور وہ پھر ایک منزل کے بعد دینی مدرسہ چھوڑ گیا اور دنیاوی تعلیم میں چلا گیا، آخر میں گورنمنٹ کے ایک ایسے ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہو گیا کہ بڑی سخت حدیثیں آئی ہیں جو اس ڈپارٹمنٹ میں نوکری کرتا، حتیٰ یہ کہ نوفل بکالی کی ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، یہ میرا اس نے زن کہتے ہیں کہ میں نے 15 شعبان کی رات کو مسجد کوفہ کے سحر میں مولا کو روتے روتے اور تڑپتے تڑپتے دیکھا تھا. پوچھا مولا اس وقت آپ یہاں کیسے؟ کہا کہ یہ دعا کی قبولیت کی رات. نوف بکاری کہتے ہیں میں گھبرا گیا مولا آج کی رات ہر ایک کی دعا قبول. کہا نہیں چند آدمیوں کی دعا آج کی رات بھی قبول نہیں. ان میں یہ بھی شامل ہے. یہ نام نہیں یہ پروفیشن یعنی ٹیکس وصول کرنے والا. یہ بہت ہی زیادہ سخت حدیث آئی ہے کہ جو آدمی ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا اور ظالم کے لیے ٹیکس جمع کرتا ہے اس کا کسی طرح سے نجات کا ٹھکانہ نہیں. لیکن بہرحال آخری راستہ تو ہر جگہ جیسے یہ واقع ہے. ملا حسن یزدی کہتے ہیں کہ وہ چلا گیا ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں اور پھر اس کے بعد جیسی زندگی گزر سکتی ہے ویسی ایک جیسے ایک نوجوان اپنے زمانے کا بہت ہی الٹا موٹ ٹائپ کا وہ پھر مرا گیا. میرا مکان قبرستان کے قریب ہی تھا, بالکل قبرستان سے ملا ہوا. پرانے زمانے میں صاحب معرفت بزرگ قبر ذہن میں رہے اس لیے مکان وہاں پہ بناتے تھے. اب وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں عبادت کر رہا تھا, اس کے مرنے کے کئی سالوں کے بعد کی بات, یہ شاید ایک سال بعد کی بات, مفاتی میں جا کے واقعہ چیک کر لیجئے گا, میں تو خلاصہ پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ جب ایک رات کو میں قبرستان کے قریب اپنے گھر کے صحن میں عبادت کر رہا تھا وہ آدمی مجھے سامنے سے آتا نظر آ گیا, مر چکا اور بہترین حالت میں نظر آ گیا کہ توقع بھی نہیں ہو سکتی تھی. میں نے گھبرا کے اسے پوچھا بھائی تمہاری کیا حالت, تمہاری جوانی جیسے گزری, پھر تمہارا جو پروفیشن تھا ٹیکس والا اس کے اعتبار سے تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم کبھی جہنم سے نجات پاؤ گے, کجا یہ کہ جنت کے بھی اتنے ٹھاٹ اور عیش لگ رہے. اس نے کہا کہ آپ کی بات صحیح ہے اور ایک سال تک میں سخت ترین عذاب میں رہا کہ بس کیا بتاؤں, اتنا سخت عذاب تھا کہ دل چاہتا تھا مر جاؤں لیکن مرنے کے بعد تو موت بھی نہیں آتی, مرے تو کیسے مرے. میں نے گھبرا کے کہا کہ وہ سمجھ میں آ رہا وہ ایک سال کا عذاب, یہ آج یہ حالت کیسی. اچھا ذرا سا میں بھول گیا واقعہ نہیں, میں نے پنجتن سینٹر میں جس دن قدم رکھا تھا 7 جولائی 2000 میں تو یہ عہد کیا تھا کہ موت کے واقعات نہیں پڑھوں گا قبر کے واقعات نہیں پڑھوں گا. لیکن یہ عذاب قبر کا واقعہ نہیں ہے, نہیں یہ عذاب قبر کا نہیں ہے, یہ الٹا واقعہ ہے. اتنا عہد کرنے کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ 1.5 سال سے کفن کی بو سونگ رہے ہیں اس مجلس میں ہوتا کیا. نہیں یہ کفن کی بو یہ نہیں, یہ قبر والا واقعہ نہیں, وہ پردے والا تھا. اچھا ہوا وہ نہیں زبان پہ نہیں آیا, یہ واقعہ سن لیجیے. تو کہا کہ وہ جو تمہارا عذاب تم بتا رہے وہ میں چھوڑ دیتا ہوں, ہاں تاکہ اپنا عہد بھی پورا رہے وہ عذاب والی تفصیل چھوڑ دے. ملا حسن یزدی نے کہا وہ عذاب سمجھ میں آتا ہے وہ ہونا چاہیے, یعنی جو تمہاری زندگی میرے سامنے, جو تمہارا پروفیشن میرے سامنے. جیسے اگر کوئی سودی ادارے میں کام کرے چاہے کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو, یہ ادارہ ہی ایسا. شراب خانے میں کام کرے چاہے باقی کوئی گناہ نہ کرے, اسی کا گناہ کتنا بڑا. اور یہ تو آدمی تھا ایسا کہ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ پلس جوانی جیسی دیوانی ہوتی, کہا وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے یہ کیا ہو گیا. کہا یہ تو کل کی بات, کل کی بات. کہا کل کیا ہوا؟ کہا کہ کل اشرف لوہار کی بیوی کا انتقال ہوا تھا اور وہ اس قبرستان میں لا کے دفن کی گئی. اور اب جملہ یہ ہے, مرزا حسین نوری نے نقل کیا, شیخ عباس نے مفاتی میں لکھا کہ اسے رات کو دفن کیا گیا اور اس کے دفن کے مراحل میں 3 مرتبہ امام حسین تشریف لائے, 3 الگ الگ مراحل میں. یقیناً شاید ایک دفن کے وقت آئے ہوں گے اور ایک وہ وقت ہوگا کہ جب پشار قبر دیا جاتا ہے اور ایک وہ وقت ہوگا جب ان کے لیے رکھی. بہرحال ایک رات میں 3 مرتبہ امام حسین اس کی قبر میں آئے اس کی مدد کرنے کے لیے, اور 3ری مرتبہ جب آئے تھے تو یہ اعلان کر کے گئے تھے کہ اس قبرستان کے جتنے مردے ہیں اس عورت کی وجہ سے میں نے سب کے عذاب کو دور کروا دیا, اب کسی پہ کوئی عذاب نہ آئے گا. بھائی یہ امام حسین کا اعلان تھا اور اس کے نتیجے میں تم میری یہ حالت دیکھ رہے ہو. گھبرا گئے یہ مرزا ملا حسین یزدی عالم ہے, گھبرا گئے. کہا کہ یہ قبر کون سی؟ اس نے اشارے سے بتایا قبرستان کے وہ کونے والی قبر. اب جاگ رہے ہیں, کوئی سوتے کی بات نہیں, لیکن آدھی رات ہے پورا شہر بند. اگلی صبح یہ شہر یہ یزد میں چلے اس آدمی کو ڈھونڈنے, کہہ رہے میں نے کبھی نام نہیں سنا تھا اشرف لوہار کسے کہتے. لیکن پرانے زمانے میں چونکہ ہر پیشے والوں کے اپنے محلے ہوتے تھے, چنانچہ محلہ لوہارا تھا کہ جہاں سارے لوہار رہتے ہیں وہاں داخل ہوئے. پھر نام بھی پتا ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ اس آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ ایک دن پہلے جس کی بیوی مری, تو یہ دو نشانیوں کی مدد سے ذرا زحمت تو ہی لیکن پہنچ گئے. اشرف لوہار سے میں نے کہا کہ تمہاری بیوی بہت بڑی مقدسہ, بہت عابدہ, بہت زاہدہ, بہت پرہیزگار, بہت کچھ بھی نہیں. تو کیا کئی بار کربلا جا چکی تھی؟ کہ یہ بھی نہیں. تو میں نے کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے, تمہاری بیوی کی تدفین میں 3 بار امام حسین آئے, وہ امام حسین کے لیے کیا خدمت کرتی تھی؟ کہا ہاں وہ روزانہ دن میں 1 مرتبہ امام حسین کی زیارت ضرور پڑھا کرتی تھی. کربلا کی طرف رخ کر کے کربلا کو یاد کرتی تھی, جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ جس وقت وہ اپنی قبر میں گئی. اور یہ امام حسین کا وعدہ, آپ نے پچھلی دفعہ آٹھواں امام کا وعدہ سنا تھا, یہ امام حسین کا وعدہ کہ جو میری قبر کی زیارت کے لیے آتا ہے, میرا وعدہ کہ میں ہر جگہ اس کی مدد کو آؤں گا. اس کی مدد کی اور بتا دیں کہ کربلا تو خیر وہاں جاؤ, وہاں کی مٹی سونگو, وہاں زری کے چاروں طرف 20x20 meter کے ایریا میں کھڑے ہو, بہت بڑی چیز. خالی ذرا سی مناسبت ہو جائے کہ تم میلبر میں کھڑے ہو, کربلا کی طرف رخ کر کے کربلا کو یاد کر لو, وہ برکتیں وہاں سے اڑ کے یہاں تک آتی ہیں, اور ایسی آتی ہیں کہ موت کے بعد بھی ساتھ رہتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ خدا نے جب, بس یہ جملہ آخری جملہ, کہ خدا نے جب اس زمین کو بنایا تو خالی کعبے کی مٹی پہ اکتفا نہ کی, کعبے کی مٹی سے تو اس کو بنایا گیا, مگر اس زمین کی عظمت کو بڑھانے اور کعبے کے شرف کو مکمل کرنے کے لیے اس کے انٹیریئرز میں کربلا کو لا کے شامل کر دیا گیا. جس طرح معصوم کی ایک حدیث, اور اسی پہ بات ختم, کہ جب اللہ نے آدم کی اولاد بنائی, ہم آدم سے بنے, تو ہمارے شیعہ ہمارے نور سے خلق کیے گئے, ہم ہیں آدم کے بیٹے, مٹی وہی مٹی ہے, لیکن چونکہ ہم محبان اہل بیت ہیں تو ہمارے انگریڈینٹس میں نور اہل بیت کے ٹکڑے کو شامل کیا گیا. ہم اور آپ نور اہل بیت سے بنائے گئے, یہ دنیا خاک کربلا سے بنائی گئی. اور مومن کی سب سے بڑی کامیابی یہ کہ مرنے سے پہلے ایک بار اس کعبے کی زیارت کر کے آ جائے کہ جس کعبے سے دنیا بنی, اور ایک بار اس کربلا کی زیارت کر کے آ جائے کہ جس کربلا کی مٹی نے کعبے کی شرف و فضیلت کو بڑھا دیا ہے, اور پھر وہ دیکھے کہ نہ اس دنیا کا مسئلہ مسئلہ رہتا ہے, نہ آخرت کا مسئلہ مسئلہ رہتا. عید دہ الارض کے اعتبار سے یہ آخری پیغام تھا. پروردگارہ تجھے اسی کعبے اور کربلا کی عظمتوں کا واسطہ ہر مومن اور مومنہ کو, خصوصا آج کے دن پنجتن سینٹر میلبرن میں جو مومنین اور مومنات جمع ہوں, ان سب کو خانہ خدا اور اس سے بھی بڑھ کر کربلا مقدس اور زیارت چہردہ معصومین میں سے ہر بابرکت جگہوں کی زیارت کی توفیق عطا فرما. اور پروردگارہ ہمارے جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے, کربلا والے اس امت کی شفاعت کرنے والے امام مظلوم کی شفاعت اور مدد انہیں قبر اور بعد کے مراحل تک پہنچا. خصوصیت کے ساتھ برادر محترم ڈاکٹر مسعود اور جاوید صاحب کے والد مرحوم مختار حسین صاحب کو اعلی علین میں اہل بیت اطہار سے ملحق فرما. پروردگارہ انہی کربلا والوں کا واسطہ, اس شب جمعہ میں نے مسائے پڑھے تھے کہ کربلا کی مٹی میں کون کون سے خون جمع ہوئے ہیں. پروردگارہ اسی خون ناحق کا, اسی خون معصوم کا واسطہ جو کربلا کی مٹی میں جمع ہوا, صاحبان ایمان کو اس دنیا کی بھی ہر پریشانی, خصوصاً اولاد اور روزگار اور صحت کی ہر اور بیماری کی ہر پریشانی سے نجات دلا. اور پروردگارہ جس مقصد کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں, ہمیں کم از کم سیرت امام مظلوم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور پروردگارہ عید دہ الارض کو مکمل کرنے کے لیے واقعاً جو اس زمین کا حاکم و بادشاہ ہے, اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤں.